مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ زیاد درود و سلام، پیج نمبر 13۔ فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیں، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت تو نہیں ہو سکتی، البتہ ثواب کے لیے اب بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ اعتکاف کی نیت کیجئے، پھر کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیجئے، مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب چاہیں تو کھا پی اور سو بھی سکیں گے مسجد کے اندر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 سن ہجری کے محرم الحرام کے 10ویں شب، یعنی شب عاشور، چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ تھا، آج اس کی 10ویں کڑی ہے۔ کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، اور بذریعہ ہوبی بین ہمارے ساتھ آج پاک حیدری کابینہ جلیانہ نزد بحریہ ٹاؤن مرکز الاولیاء، پاک ویسی کابینہ تھر باب الاسلام سندھ۔ تھر تو ہمارے ساتھ اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے، کافی عاشقان صحابہ اہل بیت جمع ہے الحمدللہ۔ یہ جلیانہ بھی مرکز الاولیاء، یہ بھی اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی میں جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بابا جان، کیا زنورہ نام رکھ سکتے ہیں؟ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے.
زنورین من دو نور والا، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. زنورین نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں رہے، اکثر کوئی مسلمان کسی حادثے سے بال بال بچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میری کوئی نیکی کام آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں اس حادثے سے بچ چکا ہوں. آیا کہ یہ جملہ کہنا اس کے لیے صحیح ہے؟ اس کے بارے میں آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا.
حرج تو نہیں ہے، لیکن کہنا یوں چاہیے کہ اللہ کی رحمت کام آ گئی. جب تک موت نہیں آتی نا تو وہ تو آئے گی نہیں. مولا مشکل کشا کا ارشاد ہے کہ موت میری محافظ ہے، جب تک اس کا وقت پورا نہیں ہوگا میرا موت میرے قریب نہیں آئے گی. تو یوں بندہ جو ہے مختلف حادثوں سے بچ جاتا ہے. تو کبھی تو یہ کہ خطرہ ہوتا ہے کہ جان سے چلا جاتا ہو، بال بال بچنا جس کو بولتے ہیں وہ بچ جاتا ہے بال بال. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زخمی ہونے سے بچ جاتا ہے، کبھی لٹنے سے بچ جاتا ہے، کبھی اور کسی پریشانی مصیبت سے بچ جاتا ہے. تو یہ عام ماحول ہے کہ لگتا ہے میری کوئی نیکی آڑے آ گئی. اس میں تھوڑا ہے بڑا بول، اپنے پاس نیکی کون سی ہے کہ جو یوں اپنے آپ کو بندہ گناہگار سمجھے. اللہ کی رحمت کام آ گئی، اس کا کرم ہو گیا کہ میں بچ نکلا، یہ انسب. نیکی آڑے آ گئی کہا تو بھی کوئی گناہگار نہیں ہوگا.
پاپا اسی طرح یہ بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ دیا ہوا کام آ گیا، یعنی صدقہ جو کیا تھا وہ کام آ گیا.
حرج نہیں ہے کہنے میں، کیونکہ نیکیوں کے نیکی کا وسیلہ دینا تو حدیث سے ثابت ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں. میں نے وہ انسب مناسب ترین کہ اللہ کی رحمت کام آ گئی، اس کا کرم ہو گیا، یہ بہتر جملے ہیں.
بابا جان میں سکھر سے بات کر رہا ہوں، محمد حسین اتاری. میں ابھی قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، میں امامت کرا سکتا ہوں یا نہیں کرا سکتا ہوں؟ میرا یہ سوال ہے.
آپ امامت کورس کر لیں یا کسی مفتی کو اپنی نماز اپنی قراءت وغیرہ چیک کروا لیں. اگر وہ اجازت دیں تو پھر آپ امامت فرمائیں، ورنہ اپنے طور پر امامت لوگ کروا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی ہمت ہوتی ہے، جرات کی بات ہے کہ عموماً غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے دوسروں کا بھی بوجھ سر پہ آ پڑتا ہے. بلکہ انفرادی طور پر بھی ہر ایک کو اپنی اپنی نمازیں چیک کروا لینی چاہیے تاکہ وہ غلطی ہو تو دور ہو جائے. غلطی کس میں نہیں ہوتی، غلطیاں ہوتی ہیں بلکہ عام طور پر، تو یہ درست کرنی ضروری ہے. نماز کورس 7 دن کا ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے، یہ کر لیں. 11 محرم سے بھی انشاءاللہ نماز کورس فیضان مدینہ میں شروع ہوگا. یعنی آج تو 10ویں ہے، کل 10 کا دن ہے. کل رات اس سلسلے کا آخری مدنی مذاکرہ ہے، اور پھر کل رات 11ویں رات ہے، یہ آخری مدنی مذاکرہ ہوگا. پھر کل پھر پیر شریف آ جائے گی، تو پیر شریف کو 11 یا 7 دن کا نماز کورس کر لیں، 12 دن کا اصلاح اعمال کورس کر لیں، یہ بھی شروع ہو رہا ہے 11 پیر شریف سے. تو اتنے سارے ماشاءاللہ عاشقان صحابہ اہل بیت تشریف لائے، وقت نکالیں. اب نماز اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھی ہے. 7 دن تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی کا کچھ بھی نہیں ہے. ایک بزرگ کا بیٹا, انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا رائے خدا میں, وہ 10 سال کے بعد اس کا پیغام ملا. پہلے تو پیغام رسانی بہت مشکل ہوتی تھی, خط ملنا بہت دشوار ہوتا تھا, تو خط ملا 10 سال کے بعد. بولا ابو اب ملے, نماز الحمدللہ کافی حد تک سیکھ لی ہے 10 سال, تو 7 دن میں تو کیا سیکھیں گے, لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ تھیوری مل جائے گی آپ کو, نہ ہونے سے ہونا اچھا ہے. کیونکہ وہ پہلے تو وہ 1 ماہ کا نماز کا کورس تھا, پھر یہ دیکھا کہ قوم آتی نہیں ہے. ہاں 1 ماہ کا نماز کورس کرائیں اور ہم ان کو 25-25 ہزار روپے تنخواہ دیں گے نا, تو ایک دوسرے کو پچھاڑ کے دھکے مار کے پہلا نمبر لے لیں گے. اللہ کی راہ میں ٹائم نہیں ہے, پیسوں کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے. ابھی بولے نا مدنی قافلے میں تو 1000 نخرے کریں گے, اب جو جو مدنی قافلے میں جائے گا اس کو 5000 روپے ملیں گے. آپ دیکھو پھر سنبھال کے دیکھو, مدنی قافلے سنبھال ہی نہیں سکتے آپ. بلکہ نماز, اب نماز کا اعلان کر دینا کہ جو بھائی نماز پڑھے گا مثلا فدان مدینہ میں پر نماز اس کو 500-500 روپے ملیں گے ایک نماز پر, اور جو جماعت سے ملا پڑھے گا اس کو پہلی صف میں جو پڑھے گا اس کو 1000 روپے, دوسری میں پڑھے گا اس کو 900 روپے, تیسری میں پڑھے گا تو 800, اگر آخری میں بھی پڑھ لی تو 500 روپے. فیضان مدینہ پورا نہیں ہوگا اپنے آپ کو, اور پہلی صف کے لیے تو شاید خون خرابے کر دیں گے, 1000 روپے کون چھوڑے گا پہلی صف میں نماز پڑھنے کے. اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلی صف میں جو نماز پڑھے گا اس کو جنت ملے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر نیکی جنت میں لے جانے والی ہے, کون تیار ہوگا؟ پھر یہی کہنا پڑے گا ہم کو, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم کو نوٹے نمازی بنا سکتی ہیں, یہ مولانا لوگ نہیں بنا سکتے, ایسے ڈھیٹ ہو گئے ہم لوگ. کیسی بدنصیبی ہے ہماری کہ پیسوں کی خاطر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر تنخواہ باندھ دی جائے تو سارا سال روزہ رکھیں گے, ورنہ کل کے روزے میں بھی باز چوک جائیں گے. لاکھ فضیلت بتاؤ نا کہ بھائی 10 محرم کا روزہ جو ہے پچھلے گزشتہ جو سال گزرا نا اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے, تو اتنا جذبہ نہیں ملے گا. اگر یہ بدلیں کہ جو کل کا روزہ رکھے گا تو 10ویں کی نسبت سے 100 روپے تحفہ ملے گا, پھر دیکھو تماشا, روزے داروں کی گنتی مشکل ہو جائے گی. ہمارے سارا مرغل بارا جتنے بھی عطیات مدنی عطیات جمع شب سب ختم کر دیں گے لوگ آ کے. عیسائی بہنیں بولے گی ہم بھی رکھیں گی, ہم کو بھی دے دو 100 روپے. خیر الحمدللہ عاشورے کا روزہ رکھنے والوں کی کثیر تعداد ہے, پھر ایک تعداد پھر بھی ہے جو نہیں رکھتی. نہ رکھے تو گناہگار بھی نہیں ہے, لیکن میں ہماری عبادت کا حال بتاتا ہوں کہ ہم لوگ یعنی کہ وہ بس پیسوں کے پیچھے ایسے پڑ گئے کہ جس کی انتہا نہیں. رمضان میں ایک تعداد ہے جو روزہ اب نہیں رکھتی بدقسمتی سے, اگر اس میں بھی ہم اگر فی روزہ کوئی رقم باندھ دیں نا, قسم نامے بنا دیں, تو شاید روزے داروں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. نہیں تو پیسے کے لیے رکھے گا تو وہ تو ریاکار بنے گا نا. یہ سمجھا بھی دوں کہ جو بولے کہ تم کو 100 روپے ملیں گے 1000 روپے ملیں گے تو روزہ رکھ لو, اگر ان کو کہا جائے اور یہ 1000 روپے لینے کے لیے روزہ رکھے گا تو یہ ریا ہے, جہنم کا حقدار ہو جائے گا. اس لیے کہ ریا کی تعریف یہ کہ عبادت سے مقصود, یعنی عبادت اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہو یا کوئی دنیا کا مال ملے. امامت مستثنا ہے, امامت کی تنخواہ یا مدرس جو قرآن پڑھاتا ہے یا علم دین پڑھاتا ہے, مؤذن جو اذان دیتا ہے یہ عبادت ہے. یہ بھی پہلے اس کی بھی اجرت جائز نہیں تھی, لیکن بعد میں ہمارے علماء نے, متاخرین علماء, انہوں نے جب لوگوں میں یہ دیکھا, پہلے لوگ تھے نا علماء کی خدمت کرتے تھے, بڑے مربوط ہوتے تھے علماء سے, تو ان کو مطلب ان کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا. اب علماء کیا ہوا کھائیں، بچوں کو مٹی کھلائیں، کیا کھلائیں؟ تو یہ حضرات جو تھے قصب معاش کی طرف مائل ہوئے کہ اب روزگار تو اب یوں مسلح مسجد کے کون سنبھالے، امامت اور واعظ و تدریس کون سنبھالے، تو یوں پھر واعظ کی اجرت وغیرہ یہ سب، امامت کی اجرت، مؤذنی کی اجرت، تدریس سے دینی تدریس کی اجرت کے جواز کے فتوے دیے علماء نے، تاکہ مسجدیں بھی قائم رہیں، واعظ و ارشاد کے معاملات بھی چلتے رہیں، امت کی رہنمائی ہوتی رہے. تو یہ جو میں نے چار نام لیے، چار ہیں. اب اور چیزیں، جب کوئی بولے کہ میں قراءت کروں پیسے لے کر، قراءت اس کی اجرت حرام، پیسے لے کر نعت پڑھوں تو اس کی اجرت حرام، لینا دینا دونوں، قراءت کے اجرت، نعت شریف پڑھنے پڑھانے کی اجرت، یہ پڑھنے یا پڑھوانے کی اجرت، یہ سب دونوں فریق جو ہوتے یہ گناہگار ہوتے ہیں. اب بولے خوشی سے، ہم تو خوشی سے دیتے ہیں اور خوشی سے لیتے ہیں، یہ بھی چلے گا نہیں. خوشی سے بندہ جوا کھیلے تو حلال نہیں ہو جائے گا جوا، شراب خوشی سے پیے حلال نہیں ہو جاتی. تو خوشی نہ خوشی کا اس میں نہیں ہوتا، یہ ہر ایک اپنے اوپر غور کرے کہ پیسے دیے بہترین نعت خواں حاضر ہے، اب پیسے نہیں دو کیا پھر بھی وہ حاضر ہے؟ دونوں غور کر لیں گے کیا ایسا ہے، تو پتا چلا یہ کمال پیسوں کا ہے کہ بڑے سے بڑی شخصیت کو آپ پیسوں کے بل پر حاضر کر سکتے ہیں، مفت میں نہیں لا سکتے. ہاں دے نہیں کیا، مگر پتا ہے کہ دیں گے، نہیں دوں گا آئندہ یہ آئے گا نہیں، اس کو پتا ہے کہ مجھے ملے گا، یہ یعنی کہ اس کو وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کو دلالتن اجرت کہتے ہیں. تو دلالتن اجرت بھی ناجائز ہے، انڈرسٹوڈ والی بھی. تو اس لیے مطلب اللہ کرے گا ہم کو اخلاص مل جائے اور ہم اللہ کے لیے عبادت کریں، اللہ کے لیے تلاوت کریں، اللہ تعالی کی رضا کے لیے نعت شریف پڑھیں. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاہ محمد دانش ظہیر اتاری مذہب الاولیاء لاہور سے حضور عرض کرنی تھی کہ کچھ عرصہ تقریباً 2-3 سال ہو چکے ایک بیماری سی، یعنی کہ صبح اٹھ کر جو ہے نا وہ چھینکیں آتی تھی، نزلے کی کیفیت. اس عرصے میں بہت اس کا علاج بھی کروایا، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، حتیٰ کہ جو ہے ایک وقت میں ایک دن میں تقریباً 45-45 گولیاں بھی جو ہے نا وہ میں نے کھائی ہیں، 15 صبح 15 دوپہر اور 15 شام. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا 10 دن کے بعد اس کو جو ہے نا 10 صبح 10 دوپہر 10 شام، 10 دن کے بعد 5 صبح 5 دوپہر 5 شام. اس طرح میں نے کھائی، لیکن جب اتنا سکون رہا، جب چھوڑ دی تو پھر وہی کیفیت. کچھ عرصے بعد پھر کسی ڈاکٹر کو چیک کروایا، پھر انہوں نے بھی 2 ٹیبلٹ لکھ کے دے دی، وہ تقریباً 35 روپے کی. رات کو کھا کے سوتا تو صبح تک ہی نہ کھاتا تو پھر وہی کیفیت، چھینکے آنا اور جو ہے وہ نزلہ پانی کی طرح بہنا. قسمت جاگی، ایک وقت آیا میرے سنت ایک آواز آئی فیضان وشواس جاری رہے گا. الحمدللہ ہم اپنی چینل جو ہے وہ دکان پہ لگائے رکھتے ہیں، تو پھر کچھ عرصہ ہوا سنتے رہے، لیکن مسواک جو ہے وہ شروع نہیں کی، پہلے کرتے تھے پھر چھوڑ دی. ایک دن ایسا ہے کہ والد صاحب اپنے لیے اور میرے لیے مسواک لے کر آئے، وہ مسواک کرنا شروع کر دی. کرتے تقریباً اس بات کو نا 10-12 دن گزرے، 10-12 دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے صبح جو ہے نا وہ چھینکے نہیں آ رہی، نہ نزلہ پانی کی طرح بہ رہا. تو پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے میں نے پھر فیل کیا، مسواک جاری رکھی کرتے، حتیٰ کہ اس بات کو تقریباً کم و بیش تقریباً 4-5 ماہ ہو چکے ہیں تقریباً. الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں نے مسواک شروع کی اور میری بیماری جاتی رہی اور میں نے دوائی کا استعمال چھوڑ دیا، گولیاں چھوڑ دی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم دائم رکھے اور فیضان مسواک جاری رہے گا. فیضان میرے لیے، میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے اور میرے لیے جو ہے وہ اولاد مدینہ کے لیے بھی دعا فرما. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان مسواک، فیضان مسواک، فیضان مسواک
جاری رہے گا،
فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری. فیضان مصباح جاری سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک مسواک پیاری پیاری پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ فیضان مصطفیٰ ہے مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مصباح جاری رہے گا فیضان مصباح جاری رہے گا فیضان مصباح جاری
سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دنیا کے بھی فائدے ہیں آخرت کے بھی فائدے ہیں مگر اللہ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسواک کر رہا ہوں تو ثواب بھی ملے گا ورنہ پھر وہ دنیا بھی فائدہ ہوگا ثواب نہیں ملے گا اچھی نیت ہونا ضروری ہے اللہ کی رضا کے لیے مسواک کر رہا ہوں اور ذکر و درود کے لیے تلاوت کے لیے ذکر و درود کے دن سب آ گیا یا ذکر اللہ کے ذکر کے لیے منہ صاف کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور ذکر و درود کے لیے منہ صاف کرنے کے لیے مسواک کر رہا ہوں یہ نیت کر لیں گے دو نیتیں ہو گئی ہیں تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں ثواب اتنا ہی زیادہ مگر نیتیں وہ کہ پتہ ہو کہ واقعی نیتیں درست بھی ہیں موقع کی مناسبت سے سنت کی ادائیگی کے لیے مسواک کر رہا ہوں تو جبکہ وہ موقع ہو سنت ادا کرنے کا مثلاً وضو سے پہلے سنت ہے تو اب یہ نیت بھی ہو سکتی ہے وضو کے پہلے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں ذکر و درود کے لیے منہ صاف کر رہا ہوں تو یوں تین نیتیں ہو گئی وضو کے وقت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
صلی اللہ تعالی علی محمد
ایک یہ میسج آیا ہے کہ 15 ربیع الاول سے پاکستان بھر میں داخلے شروع ہو رہے ہیں 5 ماہ کے امامت کورس کے لیے آپ نے ابھی جیسے امامت کے تعلق سے بھی کچھ مولانا پھول دیے تھے تو اس تعلق سے ذمہ دار اسلام بھائی کا میسج ہے
5 ماہ کے لیے امامت کورس سبحان اللہ ہر امام کو کرنا چاہیے سب کی نمازوں کا ورنہ یہ بوجھ لیتے ہیں چند سکوں کی خاطر ایک تعداد اماموں کی جو نماز کی امامت کے اہل نہیں ہوتے تو انشاءاللہ کورس کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اہل ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو نصیب کی بات ہے ضرور یہ کورس کر لیجئے 15 ربیع الاول شریف سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امامت کورس کی ترکیب انشاءاللہ اس کے اوقات وغیرہ بھی ہو نا تو مدینہ مدینہ یا 5 ماہ یہیں رہنا ہے یہ بھی وضاحت کر دی جائے
یہ آخری مرتبہ جو اس کے اوقات کار بیان کیے گئے تھے جمعہ چھٹی ہوتی ہے باقی ان کو وہیں رہنا ہوتا ہے
فیضان مدینہ ہی میں رہنا
جی جہاں جہاں ہو رہے ہوں گے وہاں ان کی ہفتہ وار ایک چھٹی ہے اور اس کے علاوہ یہ وہیں ہوں گے
اچھا وہاں رکنا ہوتا ہے ماشاء اللہ چلو پھر کھانا پینا بھی ملے گا فیضان مدینہ سے آپ کو فیضان مدینہ ملے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد یہ فاروق نام ہے مرکز الاولیاء لاہور سے کہتے ہیں اسلام میں جو پردے کے احکام ہیں جیسے دیور جیٹ سے پردہ وغیرہ، اس میں جس طرح کا خاندانی نظام ہمارے یہاں آج کل رائج ہے، اس میں شرعی پردہ تقریباً، یہ کہہ رہے ہیں تقریباً ناممکن ہے۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی کچن اور ڈائننگ، پھر وہاں عورتوں کا کام کرنا اور پھر دوران کام مردوں کا آنا جانا، ایسی صورت میں شرعی پردہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟
پردے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 50 سے 51۔ سوال: سسرال میں دیور اور جیٹھ وغیرہ سے کس طرح پردہ کیا جائے؟ سارا دن پردے میں رہنا بہت دشوار، گھر کے کام کاج کرتے وقت کیسے اپنے چہرے کو چھپائے؟ جواب: گھر میں رہتے ہوئے بھی بالخصوص دیور اور جیٹھ وغیرہ کے معاملے میں محتاط رہنا ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی: پیکر شرم و حیا مکی مدنی مصطفیٰ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا: دیور موت ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، بخاری شریف تیسری جلد پیج نمبر 472، حدیث نمبر 5232 حدیث تو پوری ہوئی۔ اب آگے لکھا ہے وقار الفتاوہ، وقار الفتاوہ سے پہلے گئے: دیور کا اپنے بھابھی کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے، کہ یہاں فتنے کا اندیشہ اور رسک زیادہ ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت وقار ملت مولانا وقار الدین علیہ رحمت اللہ المبین فرماتے ہیں: ان رشتہ داروں سے جو نامحرم ہیں، چہرہ، ہتھیلی، گٹے، قدم اور ٹخنوں کے علاوہ ستر یعنی پردہ کرنا ضروری ہے۔ زینت، بناؤ، سنگار بھی ان کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے۔ وقار الفتاوہ جلد 3 صفحہ 151۔ ابھی اگر ساتھ رہتے ہیں تو ممکنہ حد تک نظر تو بچانی ہوگی، اس کے ان اعضاء کی طرف نظر نہ کی جائے جو کپڑے سے کھلے رہتے ہیں۔ عورتیں تو احتیاط نہیں کرتی، یہ عورت کو بھی احتیاط کرنی ہے، بھابھی جو ہے وہ اپنے دیور جیٹھ سے پردہ کرے نہ محتاط رہے۔ اب چہرہ کھلا ہے تو یہاں مجبوری کی صورت میں یہ چہرہ، ہتھیلی، گٹے یعنی پاؤں اور پنڈلی کا جوڑ جو ہوتا ہے، یہ پاؤں کے اوپر، قدم کے اوپر جو ٹخنا ہے، وہ تو گٹا بھی شاید کہتے ہیں اس کو، گٹا اور ٹخنے، تو ٹخنے بھی ظاہر ہوئے تب بھی اجازت مل گئی کہ ایسی صورت میں، تو باقی جسم کی زیادہ مطلب ہے کوشش کریں، اور یہ اسے بھی چھپا کر رکھے جتنا ممکن ہو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو چہرہ کھلا یہ اس دور میں تو سب سے بڑا فتنہ ہے، یوں کہہ سکتے ہیں عورت کا چہرہ یہ سب سے زیادہ فتنہ برپا کرتا ہے، مرد دیکھتا ہے تو پھر اور چیزیں ابھار وغیرہ، ان کو بھی ڈھیلے کپڑوں سے ایسی طرح چھپائے کہ ابھار دیکھنے والوں کو محسوس ہی نہ ہو، سمجھ ہی نہ آئے، بالکل سپاٹ ہو، پوری کوشش کریں۔ اور جو مرد اس طرح دیکھتے ہیں وہ بھی غور کریں، بھابھیوں کو دیکھتے ہیں یا عام عورتوں کو دیکھتے ہیں، کہ منقول ہے ہدایہ جلد 4 پیج نمبر 368 کے حوالے سے لکھا ہے، منقول ہے: جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ علمان بالحفیظ۔ یہ تو ہدایہ کا حوالہ پورا ہوا، اب مزید لکھا ہے: یقیناً بھابھی بھی اجنبیہ ہی ہے، جو دیور و جیٹھ اپنی بھابھی کو قصدن ارادتاً شہوت کے ساتھ دیکھتے رہے ہوں، گندی لذت کے ساتھ دیکھتے رہے ہوں، بے تکلف بنے رہے ہوں، مذاق مسخری کرتے رہے ہوں، وہ اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر کر فوراً سے پیشتر یعنی ابھی ابھی سچی توبہ کر لیں. بھابھی اگر دیور کو چھوٹا بھائی اور جیٹھ کو بڑا بھائی کہہ دے اس سے بے پردگی اور بے تکلفی جائز نہیں ہو جاتی, بلکہ یہ انداز گفتگو بھی فاصلے دور کر کے قریب لاتا ہے. اور دیور و بھابھی بدنگاہی, بے تکلفی, ہنسی مذاق وغیرہ گناہوں کے دلدل میں مزید دھستے چلے جاتے ہیں. حالانکہ جیٹھ اور دیور و بھابھی کا آپس میں گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیور و جیٹھ اور بھابھی وغیرہ خبردار رہیں کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا, العینان تزنیان, یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں. یہ مسند امام احمد جلد 3 پیج نمبر 305 حدیث نمبر 8852 بیان ہوئی. بہرحال یعنی العینان تزنیان کا یہ حوالہ تھا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں. بہرحال اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے عورت کے لیے قریبی نامحرم رشتہ داروں سے پردہ دشوار ہو تو چہرہ کھولنے کی تو اجازت ہے, مگر کپڑے ہرگز ایسے باریک نہ ہو جن سے بدن یا سر کے بال وغیرہ چمکیں, یا ایسے چست نہ ہو کہ بدن کے اعضاء, جسم کی حیات یعنی صورت, گولائی اور سینے کا ابھار وغیرہ ظاہر ہو. یہ سب چھپانے کی چیز ہے. عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز. اب عورت میدان میں آ گئی ہے, بازار عورت سے پٹی پڑی ہے. اب تو دکانوں پر بھی سیلس گرل آ گئی ہیں دکان پر. ہمارے پاکستان میں تو پتہ نہیں کم ہوں گی, باہر بہت ہیں. میڈیکل اسٹور ہو یا دوسری دکانیں ہو, آدمی کیا کرے کیا نہ کرے. ایئرپورٹوں پر یہ جو اسٹال ہوتے ہیں سیکورٹی کے, اس کے اس کے, مطلب پاسپورٹ چیکنگ, ایگزٹ لگانا ہے, انٹری لگانا, عورتیں ہمارے یہاں بھی آ گئی ہیں. افسوس, سب کروڑ افسوس. بے پردگی بھی ہوتی ہے نا, مصیبت تو یہ بھی ہے کہ اکثر بے پردگی بھی ہوتی ہے. اچھا, یہ ہاتھ والا گٹ اور پاؤں والا گٹا, گٹا گٹ. اچھا, ہاتھ گٹ 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 یہ پنجابی. اچھا اچھا, گٹا پنجابی. ادھر گٹا ہاں اردو والا, یہ ہاتھ کے جوڑ اور ٹخنے الگ سے لکھا ہوا ہے تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے گٹا. اللہ بہتر جانے جو لکھا ہوا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی اللہ تعالی علی محمد. یہ حسان رضا تاری ہیں باب المدینہ کراچی سے. کسی دکاندار سے بات کر کے اس کے دکان کے کپڑوں کی تصاویر لے کر ویب سائٹ یا سوشل میڈیا کے ذریعے فروخت کر سکتے ہیں؟ مجھے جو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی دکان پر گئے اور کسی دکان پر کپڑے کے تھان پڑے ہوئے ہیں, اب اس سے بات کر لی کہ یہ کپڑوں کے جو تھان ہیں یا آپ کے تیار سوٹ ہیں ہم ان کی تصویریں لے لیتے ہیں, اور تصویر لے کر ہم ہمارے ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر دے کر ہم آپ کا یہ مال بکوانے کی ترکیب بناتے ہیں تو کیا ہمیں یہ اجازت ہے؟ نمبر ایک. دوسرا یہ کہ مالک سے پوچھا نہیں ہے اور ترکیب سے انہوں نے تصویریں کھینچ لی, ریٹ وغیرہ انہوں نے لے لیے, اور اب اپنے ویب سائٹ یا اپنے سوشل میڈیا کے کسی بھی پیج کے اوپر ڈال کر انہوں نے سیل کے لیے کہا کہ اگر ہمیں کچھ آئے گا آفر تو ہم اس دکاندار سے بات کر کے اسے لے کر ان کو بیچ دیں گے. تو یہ دو صورتیں ایسا لگتا ہے کہ بن سکتی ہیں, تو دونوں صورتوں کا اگر کوئی جواب بنتا ہو تو ارشاد فرما دیں.
اس میں تصویریں دینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں, دوسری صورت, پہلی صورت کے اندر جبکہ وہ اس سے اجازت لے چکی. دوسری صورت میں پھر تفصیل دیکھنا ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ قانونی جرم, بعض حقوق انہیں کے ہوتے ہیں, انہیں کے ڈیزائن بنائے ہوئے ہوتے ہیں. پہلی صورت میں اگر فقط تصویریں دی ہیں تو یہ ایک تشہیر کا طریقہ کار ہے, ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ کار ہے. پھر اس کے بعد وہ جو خرید و فروخت کی دیگر شرائط ہیں کہ وہ چیز ان کے پاس موجود ہو, بے قبل القبض نہ ہو, یہ ساری شرائط پائی جائیں گی تو پھر سودا کرنے کی اجازت ہوگی. فقط دکھا کے یوں کہہ رہے نا کہ ہم نے آپ کو بھیجی اور وہ چیز اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو بے قبل القبض یہ ممنوع ہے, یعنی قبضے سے پہلے ہی کوئی چیز بیچ دینا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. بس یہ تشہیر تو کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, لیکن باقی جو طریقہ کار ہے خرید و فروخت کا وہ وہی ہوگا جیسے عام چیز کی خرید و فروخت کا ہوتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ایس ایم ایس کے ذریعے, کہتے میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ بعض لوگ نیاز کرنے کا منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری نیاز کی حاجت مند نہیں ہے. جواب ارشاد فرمائے.
کس نے کہا کہ حاجت مند ہے؟ ہم حاجت مند ہیں کہ ہم مثال ثواب کر کے ثواب حاصل کریں اور ان کی نظر کرم ہم پر ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی حاجت نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. درود شریف کیا ہے؟ دعا تو ہے. درود ابراہیم تو خود حدیث شریف میں, تو درود شریف یہ دعا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے آقا و مولا پر رحمت بھیج. کسی نے پوچھنے مانا تو اب کیا یہ دعا, یہ کیا ہے؟ درود شریف دعا ہے. ہمارے آقا ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں, لیکن ہم جو دعا کرتے ہیں تو اس سے ہمارا بھلا ہے, ہم کو ثواب ملتا ہے, ان کی نظر کرم ملے گی. یعنی کوئی مالدار آدمی ہو اس کو ہم کوئی چھوٹا سا بھی تحفہ دیں گے نا وہ نہیں بگاڑے گا, مسکرائے گا, خوشی کا اظہار کرے, سمجھدار ہوا تو مسکرائے گا. اور میرے آقا تو سب سے زیادہ سمجھدار ہیں, ان کو سمجھ ملی ان کے قدموں کی دھول کے صدقے ملی, ہے نا. تو وہ ایک اس میں حکایت مثنوی شریف کی یاد آئی مجھے کہ ایک دیہاتی پانی بھر کے ایک بادشاہ کے پاس لے گیا. تو بادشاہ نے بڑا اس کے آؤ بھگت کی, اپنے یہاں ٹھہرایا, بےچارا بڑی دور سے چل کے دیہات سے لے آیا تھا پانی. پانی پر پانی تھا, دیہات کا پانی کیسا ہوگا. بادشاہ نے اس کو محل میں ٹھہرایا, اس کو بڑی آؤ بھگت کی, اس کی انعام و اکرام سے مالا مال کیا اس کو, اور پھر اپنے خدام سے فرمایا کہ ذرا محل کا اس کو نظارہ کراؤ. تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو محل میں وہ فوارے, چشمے اور بڑے پانی کے ذخیرے, تالاب, جوہڑ سب بنے ہوئے. تو اندر اندر تو سمجھ گیا کہ میرے بادشاہ کو میرے پانی کی ضرورت نہیں تھی, میرا تو پانی گندا ہے, اس کے بعد تو صاف شفاف پانی موجود ہے, لیکن میرا بادشاہ ہے بڑا کریم کہ میرے گندے پانی پر بھی میرا دل اس نے نہیں توڑا اور مجھے مالا مال کر دیا انعام و اکرام سے. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نیکیوں کی, ہماری سال ثواب کی کیا حاجت, تو ہر وقت رحمت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ بھی ان کا کرم ہے جو ہماری زبان چلے گی اور اس سال ثواب ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی یہ کریم ہے, ان کے پاس بہت کچھ ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کا اس سال ثواب بھی ان کو ملے گا نا, تو یہ کریم ہے, یہ ہم کو ضرور نوازیں گے. تو ہمارا اپنا مفاد ہے. تو اسی طرح امام علی مقام تو ان کے نانا جان نے فرما دیا کہ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کے پاس کمی کیا ہے. تو ہم ان کو ایصال ثواب کر کے ان سے بھیک مانگیں گے کہ ہم کو بھی اپنی سرداری میں, اپنی ماتحتی میں قبول فرما لیجئے. ہمارے بھی سردار تو ہیں آپ, جنت میں ہمارے سردار آپ, اب کو بس بے حساب کرم فرما دیجئے, شفاعت کر کے بخشوا کر جنت میں لے جائیے, ہم آپ کو سردار تسلیم کرتے ہیں. حق دنیا میں بھی ہمارے سردار اور آخرت میں بھی ہمارے سردار. تو یوں مطلب کسی کو ہم دیتے ہیں تو اس کا مطلب محتاج سمجھ کر دینا یہ تو اور چیز ہوتا ہے. تو ایصال ثواب جس کو بھی ہم کرتے ہیں وہ تو ہم مطلب تحفہ ہی دیتے ہیں, تحفہ تو ہر ایک کو دیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کے آفیشیل جو فیس بک کا پیج ہے اس پر سوال محمد شکیل کر رہے ہیں, نماز جنازہ کے بعد لمبی دعا مانگنا کیسا؟
لمبی دعا کبھی دیکھا تو نہیں ہے کوئی مانگتا ہو، بس وہ متوسط ہوتی ہے بلکہ مختصر ہوتی ہے عام طور پہ. اب لمبی دعا تو نماز کے بعد بھی اتنی لمبی دعا مانگی کہ لوگ گھبرا جائیں، تو یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. اب اکیلے میں ساری رات لگا رہے بندہ دعا کرنے میں، عوام میں ہو تو عوام کی نفسیات کے مطابق چلنا چاہیے، بلا وجہ ان کو انتظار کی زحمت اور اکتاہٹ میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان بتا رہے ہیں کہ یہ ہے کہ جنازے کے بعد لمبی دعا نہ کرے، مختصر کرے، میت کو جلدی لے چلے تدفین کے لیے. ماشاءاللہ. اور ویسے نمازوں کے تعلق سے بھی میں نے پڑھا ہے فتح رضویہ شریف میں کہ جہاں لوگ دوسری دعا کے لیے انتظار کرتے ہوں کہ امام صاحب دوسری دعا پڑھائیں گے تب ہم جائیں گے، تو اب ان کو زیادہ انتظار کی زحمت نہ دے بلکہ ان کو مختصر دعا پڑھ پڑھا کے فارغ کر دے، پھر اپنے ورد و وظائف بھلے پڑھتا رہے. تو لوگوں کی دل جوئی یہ اسلام کو بڑی مطلوب ہے، لوگوں کا بس دل مطمئن ہو، دل خوش ہو، اور ان کو ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جس سے یہ گھبرا جائیں اور اللہ کا نام لینے سے کترائیں. صلو علی الحبیب. پھر یہ نماز کے بعد یا دیگر مواقع پر بے موقع جو لمبی لمبی طویل دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ غیبت کا دروازہ بھی کھولتی ہیں، لوگ بھی باتیں بناتے ہیں، یار یہ بہت چکنی کرتا ہے، ادھر نہیں آ رہے، ادھر نہیں جاتے، بہت لمبی کرتا ہے، اب یہ نعت خوان آ گیا، یہ مائک نہیں چھوڑے گا، بہت لمبی کرتا ہے. تو یہ حالانکہ لوگوں نے کہا تو یہ غیبت میں مبتلا ہوئے کہ یہ برائی کر رہے ہیں، سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہے. اور سامنے بولنا بھی دل آزاری کی صورت اس میں بھی بنتی ہے، اگر سمجھانا مقصود ہو تو اچھے الفاظ میں سمجھا رہے، یار تم لمبی بہت کرتے ہو، یہ الفاظ دل آزار ہے، اور انداز میں بندہ سمجھائے. اور نعت خوانوں کو بھی چاہیے، قاری صاحبان کو بھی چاہیے، مبلغین کو بھی چاہیے، موقع کی مناسبت سے وہ طوالت اور اختصار کا خیال رکھے، کب کم کرنا ہے، کب زیادہ کرنا ہے، احتیاط کہ لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں اور بھاگنے کی کر رہے ہیں اور آپ نے بٹھا کر رکھا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یا دوسرے، خاص کر اس میں جب دوسرے منتظر ہوں نا، جیسے نعت خوانی ہوتی ہے تو اس میں کتنا ہی مطلب ہے نا، بادلوں سے آیا ہوا نعت خوان ہوگا نا، جو دوسرا نعت خوان اس کو مزہ نہیں آئے گا، اس کو جو میری کب باری آئے گی، میں کب پڑھوں گا، تو اس کا بھی بےچارے کا خیال رکھنا چاہیے. اور چھوٹا تو اس کو تو بےچارے کا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس کو تو ہٹا بھی دیتے ہوں گے کہ بھائی اب بس کر، آ جا یہ پڑھیں گے. یہ جو حالانکہ یہ دل آزار طریقہ ہے، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایسا ہو اس سے پہلے اپنے نا مائک چھوڑ دیں، عزت آبرو کے ساتھ.
آپ بعض اوقات بڑے پیارے انداز سے کسی کی اس طرح مان رکھ لیتے ہیں، یعنی کسی نے کسی کے ساتھ کچھ ایسا رویہ کیا تو آپ اس غلط رویہ اختیار کرنے والے کو سمجھاتے ہیں، اور جس کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا گیا اس کا ہاتھ پکڑ کے جو بھی کر کے اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں چند مرتبہ مختلف اوقات. اب جیسے آپ نے بھی نعت خوانی کے حوالے دے گا، اب ایک واقعی مشہور اور بڑا نعت خوان موجود ہے اور جو منتظم ہے، اس نے بھی چھوٹے کو بولا اور یوں کر کے اب یہ بڑا دیکھ رہا ہے، اور اس نے مطلب بڑے عجیب انداز سے کیا، اگر بڑا نعت خوان مساقت ایسے موقع پہ بول دے پڑھنے دے اس کو، میں بیٹھا ہوں میں سن رہا ہوں.
سبحان اللہ. اگر ایسا حوصلہ ہو تو مدینہ بھی ہو سکتا ہے. بعض سب تو ایسے نہیں ہوتے، نہ سمجھ، بعض سمجھدار ہوتے.
واقعی پھر
بولے دل توڑا ہے،
واقعی بھی اپنے بولے نا یہ بڑا نعت خوان ہے
تو بڑا ہوا، دل بڑا اس کا نہیں، ایسا کرتے ہوں گے. اور آپ نہیں کرتے ہوں گے تو آپ بھی ہو سکتا ہے توجہ چلی جائے، کوئی اللہ کرے یہ سننے والے بنے مدنی مذاکرے، یہ بھی ہے نا. تو یہ ایسا مدنی پھول ہے، یہ ہر معاملے میں کام آتا ہے. یہ مبلغوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعضوں کا اشارے ہوتے ہیں، پاؤں پر ہاتھ رکھ کر جو تھوڑا گدگدی یا کوئی اشارہ کر دیں گے اب بس کر، یا چٹھی دے دیتے ہیں کہ اب چٹھی اسے پڑی نہیں جاتی ہوگی بےچارے سے، اور بیان بھول جاتا ہوگا کہ اب آگے بولنا کیا تھا. تو جو بھی کر رہا ہے نا، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بیچ میں سے کوئی آ گیا دوسرا تو اب بریانی آ گئی تو وہ روٹی کو سرکا دیا ہے نہیں، بلکہ پہلے سے اس کو بتا دیا جی دیکھیے آپ کے پانچ منٹ ہیں، ایسا نہ ہو کہ پانچ منٹ زیادہ ہو جائے اور کوئی آپ کو یاد توجہ دلائے، اس طرح بے تکلفی میں یا جس طرح بھی اس کو پہلے سے بتا دیا جائے، بیچ میں روکنا بہت آزمائش ہوتی ہے. ایک بار کہیں میں تھا اور مجھے میرا یادگار واقعہ ہے، شاید دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی یا کیا ہے، تو میں تھا اور کچھ بیانات ہو رہے تھے، تو ایک بہت بڑا مقرر آ گیا، جو بیچارہ پہلے سے ایک بیان فرما رہے تھے ایک عالم صاحب، اب جو لوگوں نے وہ نعرے لگانے شروع کر دیے، شاید بھول بھی دیا کہ ہم ان کو سننے آئے ہیں، ان کا جو بیچاروں کا پھجیتا ہوا نا، بہت بڑا ظلم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا دل جو چورا چورا ہو گیا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں یہ عالم مقبول یا اچھی آواز والا عالم مقبول کچھ نہیں پتا، اچھی آواز اگر ہے بھی تو اللہ نے دی ہے، اچھا علم دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، جو شریعت کے مطابق واز فرما رہے ہیں عالم صاحب، تو اس کو اس طرح کرنا جس نے بھی کیا اس بہت بہت برا کیا، مجھے ابھی تک اس کا احساس ہے کہ بیچارے کا ایسا ہوا تھا. تو یہ جگہ جگہ ایسا ہوتا ہوگا، نہیں کرنا چاہیے کسی کو، اس طرح ذلیل نہیں کرنا چاہیے، بہت دل دکھتا ہے اس سے. آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کیسا لگے، اپنے ساتھ ہو تو کیسا لگے، ہم خود پر سوچیں، اور جیتے کہ مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، صبر کریں. اور کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کوٹ سلطان سے سوال ہے، کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے؟
دیکھیں قرآن کریم میں تو ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے. اچھا اب قبولیت ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا. میرا بچہ بیمار ہے، میں نے دعا مانگی اور بچہ ٹھکڑے مارنے لگا، پھدکنے لگا، ٹھیک ہو گیا، میری دعا قبول ہو گئی. ٹھیک ہے نا، ہم اس کو دعا قبول کرنا سمجھتے ہیں، بے شک یہ دعا قبول ہوئی، میں کوئی شک نہیں ہے یہ بھی دعا قبول ہوئی، لیکن اور بھی قبولیت کی صورتیں کہ دعا کی برکت سے آنے والی بلا مصیبت دور ہو جاتی ہے. بچہ بیمار ہے، دعا کرتے ہیں، بیماری اس کی جا نہیں رہی، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہم دعا نہ مانگتے تو یہ مزید بیماری اس کی بڑھ چکی ہوتی، اور ابھی یہ ہاسپٹل کے بیڈ پر ہے، دعا مانگی یہ اس کی برکت ہے کہ ابھی ہاسپٹل کے جنرل وارڈ میں، اگر دعا نہ مانگتے تو شاید یہ آئی سی یو میں ہوتا. تو یوں دعا کی برکت کو ہم یوں اپنا ذہن بنائیں کہ قبول ہی قبول ہے. اچھا اور دوسری صورت یہ کہ دعا مانگنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، جیسے کہ دعا مانگ کر اجتماع کے لیے، سنت و بر اجتماع میں حاضری کے لیے، دعوت اسلامی عاشقان رسول کی مدنی تحریک میں حاضری کے لیے آیا اجتماع میں، اسکوٹر پر آ کر بیٹھ گیا، چلا گیا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دعا مانگی، امی بیمار ہے، ویسی کی ویسی بیمار ہے، دعا قبول نہیں ہوئی. اس نے یہ سمجھا نہیں، اگر یہ دعا مانگ کر تم نہ نکلتے تو تمہارے لیے یہ تھا کہ ایکسیڈنٹ ہونا تھا اور تمہاری ٹانگ ٹوٹنی تھی، تو دعا کی برکت ہے کہ تم صحیح سلامت گھر آ گئے ہو، تم کو پتہ نہیں چلا. تو جو آفت مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا. تیسری صورت کہ دنیا میں ناقبول ہونے والی دعاؤں کا جب اجر بندہ قیامت میں دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب دعاؤں کا اجر آج مجھے قیامت میں ملے گا، ملتا. کہ وہ سب سے زیادہ محتاجی کا وقت ہے، سب سے زیادہ حاجت اور ضرورت کا وقت قیامت. ایک ایک نیکی کی تلاش ہوگی. آج تو یوں نیکی ہم چھوڑ دیتے ہیں، عشاء پڑی گھومنے نکل گئے، مدنی مذاکرہ تو ابھی ہو رہا ہے نا، آہستہ آہستہ آئیں گے، اب گھومنے پھرنے نکل گئے، کتنی نیکیاں لوسٹ ہو گئی، اس میں سے کم ہو گئی، گھومنے پھرنے نکل گئے، واقعی بیٹھ گئے، بہت ساری نیکیاں یوں آئے نیکیاں کمانے کے لیے، پھر بھی مطلب ہم نے بہت ساری نیکیاں کئی سائیں بھائیوں نے ہماری اپنی کم کروا لی نا آپ کے سامنے. مجھے کسی نے عیسائی بھائی نے بتایا کہ 9 بجے میں آیا تو لاٹ کے لاٹ جا رہے تھے فیضان مدینہ سے باہر گھومنے کے لیے، اب گھومنے کے لیے گئے یا پتہ نہیں کاہے کے لیے گئے، الفاظ تو یہی ہوتے ہیں نا گھومنے کے لیے کہ نکل گئے. تو یہاں جو بیان ہوا اس سے محرومی ہوئی، تلاوت نعت شریف جو بھی یہاں سننے کو ملنی تھی وہ نہ مل سکی، تو یہ سب نیکیوں کے کام تو مائنس ہو گئے نا. اب اگر یہاں ہم کو 1000 نیکیاں ملنی تھی پورا مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرنے میں، تو سمجھو کہ 100 مائنس ہو گئی، 50 مائنس ہو گئی، کمی آ گئی نا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح ہم کئی نیکیاں بڑی فراس دلی سے کم کروا دیتے ہیں اپنی، ہم کو اس کا ابھی بھان نہیں ہے، احساس نہیں ہے. قیامت کے روز ایک ایک نیکی کے لیے پھرتے ہوں گے. میں نے یوں سمجھو کہ ماں کہے گی بیٹا میں نے تجھے اپنا خون پلا کر پالا ہے، بڑی تیری خدمت کی ہے، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے دے دینا. بیٹا بولے گا ماں تو سب کہتی ہے صحیح ہے مگر نیکی کی تو مجھے ضرورت ہے، میں کیسے دوں گا. اب آپ دیکھ لیجئے یہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے مضامین ہیں جس کو میں نے آپ کو یہ نیکی مانگنے والا ہے مطلب، تو ایک ایک نیکی کی حاجت ہوگی. لیکن آج ہم فراغ دلی سے ہزاروں لاکھوں نیکیوں کے مواقع جو ہیں وہ جانے دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم کو قدر دان بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
چند کالز.
میرا نام محمد شایان اتاری ہے، میں جو ہے اس وقت ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. بابا جانی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو یوم عاشورہ کے دن ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے. مجھے پیار ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امام حسین سے اور اہل بیت سے پیار ہے. بابا جانی میرے والدین اور میرے بھائی کی مغفرت کی دعا فرما دے. جزاک اللہ خیر.
محمد اسجد اتاری اٹلی کے شہر کارپی سے عرض کر رہا ہوں. میرا میر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو غسل کرتا ہے وہ سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ اس دن سب پانیوں میں آب زمزم شامل ہوتا ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیجیے.
دسرا لیا تاری بارسلونا اسپین سے عرض گزار ہوں. خیر بابا جان ایک سوال ہے کہ یہ آج کل یہ میڈیا پہ ایک سوال بہت گردش کر رہا ہے کہ 9-10 محرم کو روزہ رکھیں گے تو ایک سال اگلے پچھلے کی بخشش ہوگی، تو اس کے ساتھ اگر یہ میسج کسی اور کو پہنچائے گا یا خبر پہنچائے گا تو اس کو 80 سال کے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. پلیز اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما لیجیے گا.
تو صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے پچھلے سال کے یعنی گناہ مٹا دیتا ہے. باقی یہ 80 سال والے کے آگے پہنچائے گا سوشل میڈیا سے پیغام تو 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، یہ اس کی اپنی گھڑنت معلوم ہوتی ہے کہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہم نے تو نہیں پڑھا، نہ سوشل میڈیا اس دور میں تھا. آگے بڑھائیں وہی جو علماء سنت سے اوکے ہو جائیں. اچھا اب وہ دوسرے سوالات میں کہ عاشورے میں کیا کرنا چاہیے غسل کا، تو یہ میرے پاس یہ ہے حکایتیں اور نصیحتیں جلد اول مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں پیج نمبر 454 پر ہے. اللہ عز و جل محرم کی 10ویں رات آب زمزم کو دنیا کے تمام پانیوں میں ملا دیتا ہے، لہذا جو شخص اس دن غسل کرے تمام سال بیماری سے محفوظ رہے گا. اور یہی مضمون اس میں بھی ہے اپنے اسلامی زندگی میں مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے اور روح البیان میں بھی ہے، یہ مشہور تفسیر کی کتاب ہے. قرآن کریم کی تفسیر کے. اچھا تو اس دن یعنی عاشورہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے, یہ اس میں لکھا ہے. یہ بزرگ جو ہیں الشیخ شعیب حریف فیش 810 سنہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یہ سمجھو گے تقریباً 600-700 سال پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے لکھا کہ اس دن غسل کرنا, یوم عاشورہ غسل کرنا مستحب ہے. مزید صدقہ کرنا, صدقہ کرنا مانے اللہ کی راہ میں کچھ دینا. اب وہ رقم دیں, آپ خیرات رقم دیں, کھانا دیں, کپڑا دیں. تو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا, روزے دار کو افطار کرانا, یہ سب مستحب کام ہے عاشورے کے. پانی پلانا, روزے دار کو افطار کرانا, پانی پلانا. تو یہاں یہ ہے کہ بکثرت سبیلیں لوگ لگاتے ہیں, ان دنوں ہمارے یہاں رائج ہے, لیکن ان میں احتیاطیں کرنی ہوں گی. پانی گراتے بھی بہت ہیں, پانی گرانا جان بوجھ کر یہ ناجائز اور گناہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پانی پلانا یہ مستحب ثواب کا کام, لیکن عام مسلمانوں کو پانی پلائے, فسق و فجور کے مجمع والوں کو پانی نہ پلائے. کہ آپ بولو جہاں ڈھول بجا رہے ہیں اور تاشے بج رہے ہیں اور پھدک رہے ہیں اور کود رہے ہیں, ان کو پانی پلایا وہاں سبیل لگائی, تو یہ وہاں سبیل لگانا بھی شرارت معلوم ہوتا ہے کہ اس بہانے یہ تماشے بھی دیکھتے رہیں گے. ان کو پانی نہیں پلانا چاہیے, ان سے پانی لے لینا چاہیے. مبالغہ کروں تو جو ان کو پانی پلائیں گے, تازہ دم رکھیں گے, کھلائیں گے پلائیں گے, تو یہ زیادہ ناچیں گے. یہ تو ان کے ابو کی, میں نے کل بھی مثال دی تھی, ان کے ابو کی برسی میں کوئی ناچتا پھدکتا ہے تو پتا چلے گا کیسا لگتا ہے. یہ امام علی مقام کی محبت ہے کہ ان کا یوم شہادت اس طرح مناتے ہیں, ناچتے ہیں, ڈول بجاتے ہیں. یہ پتہ نہیں شیطان نے کہاں سے دماغوں میں بٹھا دیا. اس سے توبہ کرے, جو بھی کرتا تھا توبہ کرے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ورنہ آخرت میں بہت گناہ بھگتنا پڑے گا اگر رب ناراض ہوا تو. قبر کا عذاب, قیامت کا عذاب, جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو امام علی مقام نے سجدے میں سر کٹوایا, اور ان کے ماننے کے دعویٰ کرنے والے نمازوں کے اوقات میں یہ روڈوں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں, ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ دیکھنے بھی مت جانا, کل تو باہر بھی مت نکلنا مہربانی کر کے, پورا دن یہی رہنا. انہیں چاروں طرف معاذ اللہ فسق و فجور کے یہ مجمع ہوں گے اور تماشے ہوں گے, ڈول تماشے. نفس تو چاہے گا, دل بہت کرے گا, جان جان کے کوئی بہانہ نکلے گا کہ یار میں دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں, میں تو ادھر اس سے ملنے جا رہا ہوں, خالہ سے, پھوپھی سے, اور راستے میں یہ تو کیا ہوا, میرے جانا ہے نا. تو یہ دل سے پوچھیں گے, آج ہی خالہ جان کیوں یاد آئی ہے, سارا سال کہاں تھے؟ اس میں سمجھ جائیں, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا, ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا. ویسے دن باہر نکلنا نہیں ہے, الا کوئی مجبوری ہو جائے ایسی کہ نکلے بغیر چارہ نہیں, تو ان چیزوں کو برا سمجھتے ہوئے, ان کو جان بوجھ کر دیکھے بھی نہیں, نظر بچاتے ہوئے بندہ نکل جائے. ٹریفک ہی ٹریفک جام ہوتے ہیں, ابھی بھی ٹریفک جام پڑے ہوں گے چاروں طرف یا خاص خاص مقامات پر, اتنا تماشا ہی نکل پڑتے ہیں. ناچنے والے تو چندے کے ہوتے ہیں گنتی کے, تماشا ہی زیادہ ہوتے ہیں. تو بہرحال پانی پلانا یہ مستحب ہے, لیکن ان کو نہیں. رضا الہی کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کرنا, مریضوں کی عیادت کرنا, روزہ رکھنا, گھر والوں پر خرچ میں کشادگی کرنا, اچھے اچھے کھانے پکانا, ان کو کھلانا, پھل کھلانا, کوئی عمدہ ان کی فیوریٹ ڈش ہو تو وہ پکا کر اگر کھلا دی اس میں بھی ثواب بڑھ جائے گا انشاءاللہ. عمدہ عمدہ چیزیں ذرا دسترخوان پہ دل کھول کر جس کو اللہ نے دیا ہے کشادہ کرے، خود بھی کھائے، بچوں کو کھلائے، پڑوسیوں کو کھلائے، اس طرح مطلب بے شک عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت کر لے تو اور برکت بڑھ جائے گی. فاتحہ پڑھ لے، اس پر فاتحہ نہیں بھی آتا تو یہ نیت کر لے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام صحابہ کو، پھر امام علی مقام امام حسین کو، تمام شہداء کربلا کو، اسیران کربلا کو، اسیران یعنی قیدیوں کو، بیبیاں، پاک بیبیاں یہ قیدی ہوئی تھی، امام زین العابدین کو بھی قیدی بنایا گیا تھا، وہ ان قیدیوں کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب کرے. میری تو جب بھی آپ نے جملے سنے ہوں گے کہ شہیدان کربلا و اسیران کربلا، ان کو بھی بھولے نہیں، ان کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب کرے. پاک بیبیوں نے جو ظلم سہے یہ ان کا حصہ تھا، نہایت ظلم و جفا کا ان کے ساتھ بھی سلوک ہوا تھا، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہمیں اور ہماری بہو بیٹیوں کو صبر عطا فرمائے، مصیبت کے وقت صبر کرنا سکھا گئے یہ حضرات. والدین کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آنا، جنازوں میں شرکت کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، غصہ پی جانا، ظالم کو معاف کر دینا، نفل پڑھنا اور ذکر الہی کی کثرت کرنا، نیز یہ بھی مستحب ہے جو کہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، جس نے عاشورا کے دن ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، خدا رحمان عز و جل اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر رحمان عز و جل نظر رحمت فرمائے گا تو وہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
تجھے یوم عاشور کا واسطہ دوں، تجھے یوم عاشور کا واسطہ دوں، مولا تجھے یوم عاشور کا واسطہ دوں، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی.
آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، آج ہفتہ ہے اور ہر ہفتے ایک رسالہ آپ کو پڑھنے کی ترغیب دینے کی نیت ہے، تو آج پچھلا تو وہ تھا احترام مسلم، تو ایک تعداد ہے جس نے الحمدللہ پڑھا. اب یہ جنیدی کابینات والے کا نہیں کہہ سکتا، ویسے تو بتائیے آپ حضرات نے اگر پڑھا ہو. احترام مسلم چھوٹا سا رسالہ ہے، کل اس کی ترغیب بھی ہوئی تھی، چلیے آپ پڑھ لیجئے، تھوڑا تھوڑے سے صفحے 36 صفحے ہیں اس کے، بہت مفید رسالہ ہے، میں ایسا یہ برکت والا رسالہ ہے کہ ایک غیر مسلم نے اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا، وہ کسی نے اس کو مطلب ہائر کیا ہوگا تو ٹرانسلیشن کیا، تو اس نے سوال کیا اس طرح بھائی سے کہ کیا یہ آپ کے اسلام کی تعلیم ہے، تو بولا ہاں ہمارے اسلام کی یہ تعلیم ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا. تو مسلمانوں کا انداز کچھ ہے اور لکھا کچھ ہے اس میں، کہ اگر یہ ہے تو اسلام اچھا ہے، جو مسلمانوں کا انداز ہے تو خیر پھر بھی اسلام اچھا ہے، لیکن غیر مسلم کو تو روک نہیں سکتے نا، کیسے روکے اس کو، تو غیر مسلمانوں کا جو اکثر انداز ہے وہ غلط ہے، اسلام اچھا ہے. تو یہ احترام مسلم پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا ہے، اتنے زبردست اس میں مدنی پھول اور روایات ہیں. الحمدللہ اب یہ انمول ہیرے جس میں دن کا اعلان جنت میں بھی افسوس, انمول لمحات قدر وقت کے قدر دانوں کے ارشادات, نظام الاوقات کی ترکیب بنا لیجئے یعنی ٹائم ٹیبل بنا لیجئے اپنا, صبح کی فضیلت, سونے جاگنے کے 15 مدنی پھول وغیرہ اس میں آپ کو دیے جائیں گے ملیں گے, اور اس میں ٹائٹل پیج پر بھی چھپائیے تو ادھر سے پہلے ٹائٹل پیج سے شروع ہو کر یہ بیک سائڈ کا جو بیک ٹائٹل ہے اس کے اندر کا کل 26 پیجز, شاید 15-17 منٹ میں ہو سکتا ہے پڑھ لیا جائے. اب میں آپ کو پورے ہفتے کا دے رہا ہوں نا, پڑھ لیجئے گا. ہدیہ بڑا سائز 10 روپیہ, چھوٹا سائز 5 روپیہ. تو پنڈن پاک کی نسبت سے 500-1500 کچھ خرید کر بھی بانٹو یار, نہیں زیادہ بانٹ دو 5 لے لو, یہی بانٹ دو. 25 روپے کے 5 آئیں گے چھوٹے والے, بڑے والے 50 کے آئیں گے. خود تو ورنہ 5 روپے یا 10 روپے خرچ کر کے حاصل کر لیجئے. انمول ہیرے کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ دل کی نیت, ہاں دل میں نیت ہے تو, ورنہ نہیں. اور پھر بھی خرچ نہیں کر سکتے, کرنا چاہتے تو مفت میں پڑھ لیں. ویب سائٹ اگر آپ کے پاس سسٹم ہے نیٹ کا تو اس ویب سائٹ جو دعوت اسلامی کی ہے اس میں آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جو پچھلے سال رسالہ دیا گیا تھا تو اسلامی بہنوں کی طرف سے جو ہمیں کارکردگی موصول ہوئی ہے, 17,540 اسلامی بہنوں نے پاکستان میں اور کل بیرون ملک ملا کر 20,788 یہ اسلامی بہنوں کی کارکردگی ملی ہے کہ انہوں نے مطالعہ کر لیا ہے.
پچھلے سال
پچھلے ہفتے جو رسالہ اناؤنس ہوا تھا تو اس کی کارکردگی ملی ہے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ جو ہیں ہمارے پاکستان بھر کے, تو ان کے 3,727 مدنی عملے کے اسلامی بھائیوں نے مطالعہ کیا ہے, 30,385 مدنی منوں نے مطالعہ کیا ہے, اور 10,814 سرپرست نے مطالعہ کیا ہے. تو ان کی طرف سے 44,926 کی کارکردگی ملی ہے.
اچھا تو مدنی بیٹیاں بڑھ گئی میری, ان کی یہ کارکردگی ہائیسٹ. مدنی بیٹے بےچارے, حالانکہ اسلامی بہنیں زیادہ مصروف عام طور پر ہوتی ہیں, پریشان بھی ہوتی ہیں, بچے ایسا تنگ کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرنے دیتے, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بس, لیکن انہوں نے پڑھا. تو یہ مطلب انمول ہیرے کی تو کیا بات ہے, اس میں شروع میں اتنی پیاری حکایت لکھی ہوئی ہے, پھر آگے چل کے مدنی پھول ہے. تو انمول ہیرے کے پیج نمبر 2 سے شروع ہو رہی ہے, بڑی پیاری حکایت ہے. سمجھانے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ من گھڑتی ہوگی, جو بھی ہو چلو سمجھانے کے لیے بہت اچھی ہے. ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ یعنی اپنے درباریوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی شخص سنگ ریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے. ایک سنگ ریزہ خود اس کو یعنی بادشاہ کو بھی آ لگا, اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگ ریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کر دو. چنانچہ خدام نے ایک گنوار کو حاضر کر دیا. بادشاہ نے کہا یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی تو میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا. اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے. بادشاہ نے کہا تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں. بادشاہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے. اس پر وہ افسوس کرنے لگا مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. اسی طرح اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیوں, ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں. اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. میرے آقا حضرت فرماتے ہیں, دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی, لا جائی نظروں کی ہنسی سے. اللہ عز و جل نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے. چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ کنزول ایمان, تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں. خزان العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے, اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کرے, اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, ہم سب کو ان انمول ہیروں کی اپنی سانسوں کی قدر کرنی چاہیے. ایک سانس جو ہم لے کر فارغ ہو گئے, اب وہ کسی بھی قیمت پر ہم خرید نہیں پائیں گے. ہر سانس موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے موت کی طرف. اللہ ہم کو تیاری کی توفیق اور انمول ہیرے کی قدر نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے بابا جان, تربوز کاٹنے کا شرعی طریقہ بتا دیں.
ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر خربوزہ نہیں کھایا کہ مجھے پتا نہیں کہ اس کو کاٹنے کی سنت کیا ہے, کس طرح کاٹا جائے, تو نہیں کھایا انہوں نے. یہ تذکرۃ الاولیاء میں حکایت ہے. تو آپ کو بھی پتا نہیں ہے کہ کس طرح تربوز کاٹا جائے, اب کیا کرنا چاہیے, جو طریقہ بتا دینا ہے. بارہ وہ بزرگ کا اپنا وہ ایک عشق تھا, تو تربوز کاٹنے کا طریقہ یہ کہ بسم اللہ پڑھے اور چھری سے اس کو بیچ میں سے دو حصے کر دے, پھر اس کے چار حصے, دو دو حصے کر لے دونوں کے, یوں چار یار کی نسبت سے چار اس کے پیس کر لے. اب حسب ضرورت مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے, اور جب اس کی کھال ادھیڑنے کی ضرورت پڑے آپ کو, ٹکڑوں کی کھال تو ادھیڑتے, چھال جو ہے موٹی موٹی چھلکا, اس میں اصل احتیاط, اس میں جہاں تک لال حصہ ہے وہ لال حصہ تو زیادہ کے کھاتے ہیں, کوئی سفید حصہ بھی کھانا جائے تو منع نہیں ہے, تو لال حصہ عام طور پہ کھانا ہوتا ہے, تو لال حصہ پورے کا پورا اس سے نکال لے. یہ نہیں کرتے کاٹنے والے, یہاں کوتاہی کرتے ہیں کہ کیونکہ اوپر کا گودا جو ہے یہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے, تو اتنا حصہ نکالتے ہیں اور کچھ لال حصہ پھینک دیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, پورا لال حصہ اب کاٹ کے اس کو استعمال میں لے آئیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد الرشید اتاری ہیں, کہتے ہیں بابا 10 تاریخ کو نیاز بہت ضائع ہوتی ہے, تھیلی میں بانٹتے ہیں کوئی, کیا آپ کیا فرماتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟
اگر ضائع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ضائع تو 10 تاریخ کو, 10 محرم کو ہو یا 12 ربیع الاول شریف کو, گیارہویں شریف کو یا کبھی بھی ہو، چاہے نیاز ہو چاہے غیر نیاز ہو، ویسے ہی کھانا ہو، تو اس کو جان بوجھ کر ضائع کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پھر نیاز کی تو نیاز کا اپنا احترام ہوتا ہے کہ یہ منسوب شہداء کربلا کی طرف ہوتی ہے اس سال ثواب کے لیے، تو اس کا ادب بڑھ جاتا ہے نسبت کی وجہ سے. تو اس لیے وہ ضائع تو ایک دانہ بھی نہیں ہونا چاہیے، احتیاط کے ساتھ تقسیم کریں، وہ لینے والا بھی احتیاط کرے. اور نیاز میں تو اور بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے احتیاط بیان فرمائی کہ نیاز میں ایسی چیز بنائی ہے جس کا ہر جز کھایا جائے، جز معنی حصہ. تو یوں کھچڑا جو ہے نا اس کا ہر جز کھایا جا سکتا ہے، اگرچہ لوگ کھاتے نہیں ہیں، پلیٹ بھی صاف نہیں کرتے، گراتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر اس کا جو کھچڑا ہے یہ چربی والا گوشت نہ ہو اس میں، اور گھی بھی نہ ڈالا جائے، گھی کی جگہ تیل استعمال کیا جائے تو یہ صاف ہو جائے گا. اگر چربی والا گوشت ہے اور ہوتا چربی والا ہے، کیونکہ جو عام طور پہ زیادہ مقدار میں گوشت ہوتا نا تو بہت بڑے جانور کا ہوتا، اس میں چربیاں تو ہوتی ہیں، تو وہ پھر تھال میں اس میں چپک جاتی ہے، جب جمتا ہے نا تو لوگ اس کو نہیں کھاتے. تو یہ نیاز کے اجزاء جو ہیں وہ رہ گئے. تیل ہوگا تو وہ اس طرح نہیں چپکے گا، اور گوشت اگر بغیر چربی کا ہوگا، اب کچھ بھی ہو، گوشت چھوٹا ہو بڑا ہو، چربی تو ہوتی ہے اس میں. مرغی میں چربی جمتی نہیں ہے، مرغی کی چربی ہو تو بھی، مرغی کا کھچڑا پھر لذیذ نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں کم لذیذ ہوتا ہے. ورنہ مرغی کا ہو نا، مرغی کے گوشت ہڈی بالکل نہ ہو، صاف ستھرا گوشت ہو مرغی کا، اس کا جیسے گھر میں پکا کر آدمی کر سکتا ہے کہ میں ہر جز اس کا کھانا چاہتا ہوں بالکل نہ رہے، تو یہ ممکن ہے. اور اگر وہ چکنا بھی ہے تو بھی ہر جز کھایا جا سکتا ہے، کھانے والا چاہیے، کہ جو تھال میں پلیٹ میں پیالے میں چپک گیا نہیں اترتا، ڈالو گرم پانی، اس میں گرم پانی ڈالیں گے تو یہ پگھل جائے گا، پگھلا کر صاف کر لیں، پی لیں، جذبہ ہوگا تو ترکیب بن جائے گی. یا اسی طرح کوئی ایسا حلوہ ہو جس میں کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو، جیسے کہ اگر ثابت لونگ وغیرہ ہوں گے نا تو یہ تو لوگ پھینک دیتے ہیں، تو جو بھی ہو پسا ہوا ہو، صحیح کا پسا ہوا، کھچڑے میں یا چاول میں بھی اگر گوشت ہے تو ایک بھی ہڈی نہ ہو اس میں، جیسے بون لیس گوشت، اور اس میں گرم مسالہ جو بھی ڈالا سب پسا ہوا ہو، کوئی چیز بھی ثابت نہ ہو، مرچیں بھی بالکل پسی ہوئی، کوئی ملے ہی نہیں پھینکنے کے لیے، یہ سب کھایا جائے گا. تو یہ ایک افضل طریقہ، بہتر طریقہ ہے. اس میں اگر ہڈیاں پھینک دی تو ہڈی ہے ہی بغیر کھائی تو نہیں جاتی، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عائشہ بنت محمد ناصر ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. پاپا جانے کے بعد میں میرا سوال ہے کہ مدنی منیاں اسلامی بھائی اور مدنی منیاں اسلامی بہنوں سے پڑھ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
اصل ہمارے مدنی منوں کی تھوڑا ہے نا وسعت ہے، بالغ کو بھی مدنی منی بول دیتے ہیں، بالغ بھی مدنی منی بن جاتی ہے. تو اس صورت میں کہ اگر وہ مشتہات ہے، ابھی تک بالغ نہیں بھی ہوئی لیکن تھوڑا قد کاٹ نکل آیا اور اس کو دیکھ کر وہ گندی صورت ذہن میں آتی ہے، بنتی ہے کچھ لذت، تو مشتہات میں یہ کیفیت ہوتی ہے، بار بار نظر اس کی طرف اٹھے گی. تو یہ تو اس طرح بھائیوں کے پاس نہ پڑے، وہ تین چار سال کی بچی ہو تو وہ چل جائے گی پڑھنے میں. اسی طرح لڑکا جو ہے وہ بھی اگر مشتہات ہے، مراہق، وہ مراہقہ، فقہ کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں مشتہات یعنی قریب البلوغ لڑکی کی کم از کم عمر 9 سال اور مراہق یعنی قریب البلوغ لڑکے کی 12 سال ہے کہ یہ بالغ ہونے کے قریب جا رہا ہے. تو یہ بھی عورتوں سے بچے اور عورتوں کے پاس نہ پڑے, اسی میں عافیت ہے. بالغ ہو گیا تو پھر پردہ اس پر فرض ہو جائے گا. مرد کا عورت کو نہیں دیکھنا, اب یہ دونوں کا پردہ ایک دوسرے سے, اگر وہ نامحرم آئے تو. ہاں محارم کے پاس جوان بیٹی اپنے باپ کے پاس بھلے پڑے, سگے بھائی کے پاس بھلے پڑے, کزن کے پاس نہیں ہے, سگے بھائی کے پاس تو حرج نہیں ہے. بیوی شوہر کے پاس پڑے معافی مشکل, کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جان میں مدینہ منورہ سے افضل عطاری بات کر رہا ہوں. تو بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر سکتا ہوں جبکہ آپ نے مجھے بولا نہیں ہے؟
میں نے رفیق الحرمین میں لکھ دیا ہے حاضری جو بھی دے تو میری طرف سے سلام عرض کرے, تو یوں اذن عام تو ہے. البتہ اگر کسی نے پڑھا نہیں ہے, اس کو پتا بھی نہیں کہ میں نے یہ اذن عام دیا ہے, تو اب پھر محل غور ہے کہ اس نے جو میری طرف سلام پیش کیا اس کا سلام پیش کرنا کیسا. تو اب میں نے کہا ہی نہیں ہے, پتا بھی نہیں کہ میں نے لکھا ہے, اور محبت میں آپ نے میرا سلام کہہ دیا کہ الیاس نے آپ کو سلام عرض کیا ہے, تو یہ تو بات صحیح نہیں ہوئی. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے مزارات پر لوگ حاضریاں دیتے ہیں اور مجھے پیغام دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے جہاں جہاں حاضری دی آپ کا سلام کہا. کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا تھا, یہ تو ان کو پتا نہیں ہوتا ہے.
بابا یہ جیسے آپ کا لکھا ہوا سلام ہے ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, اب کوئی وہ سلام اپنے ذہن میں لا کر کہ امیر اہل سنت نے چونکہ ظاہر مدینہ سے یہ ارشاد فرمایا ہے درخواست کی ہے, تو اس نیت سے اگر وہ بارگاہ رسالت میں آپ کا سلام پیش کرے,
اگر اس کو یہ میری درخواست پتا ہے تب تو کہ یہ میرا لکھا ہوا ہے. پڑھتے نعت کون ہے, لکھا کس نے, سب کو پتا تو نہیں ہوتا. ارے کوئی ایسی صورت ہو کہ اس کو پتا ہو کہ میری طرف سے اجازت ہے سب کو, اور وہ سب کا پتا ہے اس کو کہ ہاں سب کو اجازت دی, تو یوں سلام عرض کیا تب تو سمجھ میں آتا ہے. عام طور پہ یہ باتیں لوگوں کو پتا نہیں ہوتی, وہ صرف عقیدت کی وجہ سے کہ سب سے پہلے سلام آپ کا, حالانکہ سب سے پہلے سلام اپنا عرض کرنا چاہیے. مجھے یہ تو بول سب سے پہلے آپ کا سلام ہر حاضری میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جزاك الله خيرا.
دو کالز.
جزاكم الله خيرا.
لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ دو روزے رکھنا کیا لازمی ہے, کیا محرم احرام میں ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے؟
عاشورے کا روزہ بھی رکھنا لازم نہیں ہے, نہیں رکھا گناہگار نہیں ہے, ثواب ملے گا رکھے گا تو بہت ثواب ملے گا. تو عاشورے کا روزہ چونکہ یہودی رکھتے تھے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم عاشورے کا رکھیں تو ایک اگلا ساتھ رکھ لیں, نو دس کا رکھ لیں, نو کا نہیں رکھ رہے تو 10-11 کا رکھ لیں, تاکہ وہ ان سے کوئی مطلب ملتی جلتی صورت نہ بنے یہودیوں سے, جس کو مشابہت کہتے ہیں. یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ایک آگے پیچھے رکھ لیں, یہ افضل ہے. اگر کسی نے صرف 10 کا رکھا, 9-11 نہیں بھی رکھا, اس کو پھر بھی گناہگار نہیں ہے, وہ بہتر ہے کہ ملا لیں. 9 کا بھی رکھے, 10 کا بھی رکھے, 11 کا بھی رکھے تب بھی صحیح ہے, ورنہ 9-10 یا 10-11 یہ بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ ماہ محرم الحرام کی بالخصوص یہ جو دسویں شب ہوتی ہے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں, اب یہ جب اس کے ہم پورے واقعات پر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ہمارے لیے اسباق ہیں. ایک تو چلیں قربانی اور جو ہوئی ان کا جو تھا انداز, لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہ دنیا بھر میں عاشقان صحابہ اور اہل بیت یہ خاص طور پر دس محرم الحرام کو یہ یاد مناتے ہیں واقعہ کربلا کی, اور سنا کا ذکر بھی ہوتا ہے. اب یہ کہ جب یہ دس محرم الحرام جب یہ وقت بیت جاتا ہے تو بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہماری کیفیتیں ہمارے جو معاملات ہیں اس میں کوئی خاطر کا اتنی کوئی تبدیلی نہیں آتی, ہماری زندگی کے معاملات میں بھی اس سے کوئی ہم سبق حاصل نہیں کر پاتے. کیا ہی بہتر ہو کہ اگر آپ ان میں سے چند اسباق بیان کر دیں اور ہم سے ان کی نیتیں لے لیں کہ اس کے پیش نظر اب ہم اسی طرح اپنی زندگی کو اور اپنے انداز اور اپنی عادتوں کو اختیار کریں. ہو سکتا ہے کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں کوئی ہمیں ایسی اچھی اچھی نیتیں اور نیتوں میں استقامت بھی نصیب ہو جائے.
اس میں ظاہر پہلا سبق مدنی پھول سب سے بڑا یہ کہ امام علی مقام نے اللہ کے دین کی خاطر راحت دنیا کو ٹھوکر مار دی اور اعلی کلمۃ الحق اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے, اس کا نام بلند کرنے کے لیے, اللہ تعالی کا کلمہ اونچا کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دی, مگر باطل کے آگے نہیں جھکے. تو ذہن صرف کبھی ہم کو بھی ایسا موقع ہے تو ہم مطلب وہ مسئلے کا شکار نہ ہو جائیں اور باطل کے آگے نہ جھک جائیں. اور امام علی مقام نے اتنی ساری مشکلات کا سامنا ہونے کے باوجود گلا شکوا نہیں کیا, اپنے رب کی رضا پر راضی رہے. تو مصیبت جب بھی آئے کاش ہم بھی صبر کرنے والے بنے کہ انہوں نے صبر کیا جن کے آج ہم یاد منانے کے لیے جمع ہوئے. اچھا ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مستجاب الدعوات تھے, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مستجاب الدعوات بولتے ہیں. تو اگر یہ دعا کرتے یا مولا مشکل کشا دعا فرما دیتے تو یہ کربلا کا مارے کا نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیتے. لیکن یہ حضرات بھی وہ اس پر خاموش رہے, بلکہ انہوں نے صبر کی دعا کی کہ یہ امتحان ہے, ان کے درجے بلند ہوں گے. اس سے دنیا میں جو بھی آیا اس کو مرنا تو پڑے گا, تو ان کو ایسی شان سے دنیا سے رخصت ہو کے رہتی دنیا تک لوگ اس سے سبق حاصل کریں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواب میں آ کر اپنے نواسے کو امام حسین کو یہ دعا دی تھی, اللہم اعطل حسین صبرا و اجرا, اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما. یہ نہیں دعا کی کہ یا اللہ ان سے امتحان مت لے. تو جب امتحان آئے تو بندہ ہے نا بس اللہ کی رضا پر راضی رہے کہ اسی مشکل گھڑی ہو صبر کرے. اب یہاں تو معمولی پریشانی آتی ہے, معمولی ہم بولتے بہت بڑی ہے, چلو بہت بڑی پریشانی ہے, لیکن جو کربلا والوں پر آئی وہ بہت ہی بڑی تھی. ہماری پریشانیاں سب کی ایک ساتھ مل جائیں لیکن وہ پریشانیاں اس سے بڑی تھی. ہم کو جو ہم پریشان ہیں تو ہم کو یہاں تسلی دینے والے کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں, اور وہاں پانی بند, کھانا بند اور دشمنوں کی للکاریں, چمکتی تلواریں, نیزے, تیر کمان تنے ہوئے کہ ہم تم کو اس حالت میں ثابت قدمی, کہنے کو تو بہت کچھ آتا ہے اپنے کو لیکن جب سر پہ آ کے پڑے نا, کوئی چاکوڑی لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے نا, نہ نہیں یاد آ جائے کہ اب کیا ہوگا ہمارا, اے بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم پیر پکڑ لیں گے, لیکن امام عالی مقام نے ان سے زندگی کی بھیک نہیں مانگی بلکہ شہادت تو ترجیح دی کہ ان سے کیا مانگنا تھا. اور ہم لوگ جو ہیں جو بھی ہیں, خیر اگر کسی نے کہا کہ میرے چھوٹے بچے مجھے مت مارو تو یہ جائز ہے. ایک میں بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے مطلب یعنی کہ کمزور لوگ ہیں, وہ حوصلے کے حساب سے اتنے کمزور ہیں, ان کا حوصلہ کیسا بلند تھا. وہ شہزاد علی اکبر کی لاش آتی ہے اف نہیں کرتے. شہزاد علی اصغر صرف 6 مہینے کا, وہ تو 18 سال کے, پر جوان موت ہمارے ہاں ہو تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں. جوان موت, پھر علی اصغر 6 مہینے کے, یہ ان کے ہاتھوں میں ہے اور ظالموں نے تیر سے ان کے حلق کو تیر مارا اور بچے نے جھرجھری لی اور وہ حقیقی مدنی منا اپنے ابو کی آغوش میں شہید ہو گیا. لیکن انہوں نے اس پر بھی اف نہیں کی, بے صبری کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا اور آخرکار اپنی جان بھی قربان کر دی. ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں مجھے اس کا ثواب مل رہا ہے, اللہ کی رضا میرے ساتھ ہے, میرے نانا جان کی خوشی میرے ساتھ ہے, دین کے لیے سب کچھ کر گئے. تو یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جب دین پر کوئی آڑا وقت آئے تو ہم بھی پیچھے نہ ہٹیں اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ ہم تھوڑے ہیں, ہمارے پاس کوئی لڑائی کا سامان ہے نہیں ہے, ہم مقابلے کی طاقت ہے نہیں ہے. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ ڈٹ جائے, کاش ایسا جذبہ مل جائے.
رونا مصیبت کا مت رو تو, پیارے نبی کے دیوانے, رونا مصیبت کا مت رو تو, اے پیارے نبی کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا, کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا, پیارے مبلغ مشکل پہ گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر قربان کیا, دیکھ حسین نے دین کی خاطر, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا, کرب و بلا والے شہزادوں پر مدحانے
اہل بیت تم کو مجدار دشمنانِ اہل بیت
خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت
جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت
اہل بیت کا صبر بھی بس انہی کا حصہ تھا ہم لوگوں کو ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے اے سی روم میں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا تین دن کے بھوکے پیاسے ان کے حصال ثواب کی بھی نیت ہو سکتی تھی عاشورے کے روزے میں ہم سے نہیں اتنی فضیلت ہے پھر بھی ہم سے روزہ نہیں رکھا بلکہ بعض تو ایک تعداد ہے جو رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھتے امام حسین کی محبت کا دم بھرتے انہوں نے بھوک کے پیاسے گلے کٹوائے حالانکہ نہر فرات سامنے مجھے مار رہا ہے یہ چاہتے تو نہر فرات ان کے قدموں میں حاضر ہو جاتا لیکن ان کا امتحان تھا اور یہ ظالم کیسے ظالم تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیبیاں ہیں یہ لڑنے کے لیے تھوڑی آئے اور اگر پانی پی بھی لیں گے تو کون سا ان میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ یہ 72 چھوٹے بچے بڑے ملا کر یہ 22,000 کے لشکر کو کاٹ کے پھینک دیں گے پھر بھی پانی نہیں دیا اور پیرا بٹھا دیا کہ کہیں یہ مطلب پانی لینے میں کامیاب نہ ہو جائے ایک قطرہ بھی پانی لے جانے کی کہ یعنی کہ پانی موجے مار رہا ہے سامنے اور تیمم کر کے نماز پڑھ رہے یزیدی کیسے ظالم وہ کسی شاعر نے کہا حاکم کا حکم تھا یہ کہ پانی بشر پیئے گھوڑے پیئے اونٹ پیئے اہل ہنر پیئے سب چرندوں پرند پیئے منا تم نہ کیجیو ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو پانی بھی ان کا بند کیا کہ جن کا نانا مالک کوثر اور جن کے بابا والد محترم ساقی کوثر ان کا پانی بند کیا کیسے ظالم تھے اللہ تعالی ہمیں بس محبان اہل بیت میں رکھے محبان صحابہ اہل بیت میں ہماری زندگی گزرے کہ یزیدیوں نے اتنا ظلم کیا تو بہرحال یہ کہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور یہ مختصر سا قافلہ ہے انہوں نے کیسا مقابلہ کیا شاعر کہتا ہے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے دوائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی گئے دوائے درد پسیاں پنج جن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور تھے دارش شفا والے زمانے میں یہی مشہور تھے دارش شفا والے یہ نعرہ ہر کر تھا جس وقت فوج شام سے نکلا. اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ حضرت سیدنا خر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یزیدی لشکر کے ایک دستے کے وہ سالار تھے, بڑے تھے, اور امام علی مقام کا راستہ بھی روکنے آئے تھے یہ, لیکن بہرحال قسمت کربلا میں لے ہی آئی. اور اب امام علی مقام آخر میں حجت کرنے کے اتمام حجت جس کو بولتے ہیں, یہ کل یہ کہیں نہیں کہ ہم نے پہچانا نہیں تھا یہ کون ہے, تو اپنا تعارف کروایا اور حجت کے لیے یزیدیوں میں خطبہ دیا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں, جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں انہی کا نواسا ہوں, صحابی بھی ہوں نواسا بھی ہوں, اور ہمارے حق میں آیت تطہیر بھی نازل ہوئی ہے, ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. اپنے فضائل ان کو سمجھانے کے لیے کہ اب بھی یہ باز آ جائیں اور ہم بے قصوروں کے اور ہم اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کریں. جب انہوں نے تقریر کی, یہ خطاب فرمایا, خطبہ دیا, تو حضرت خور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے لشکر میں تھے ان میں اضطراب پیدا ہوا, بے چین ہوئی ہے. تو حر بن یزید ریاہی کے بھائی مصعب بن یزید نے حر کو جب دیکھا تو اس نے کہا کہ حر تجھے تو بڑی بڑی جنگوں میں میں نے دیکھا ہے, تو بڑا بہادر ہے اور بڑے بڑے سرماؤں کے ساتھ تو ٹکرا جاتا ہے اور تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے, یہ بے چینی کیسی ہے, تو تھوڑے سے ہیں ان سے تو اتنا ڈر گیا اور بے قرار ہو گیا, کچھ نہیں ہوتا. تو حضرت خر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کھلی اور فرمایا کہ مجھے ایک طاقت تو جنت کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت جہنم کی طرف گھسیٹ رہی ہے, ایک طرف دنیا کی دولت ہے, ایک طرف نواسۂ رسول اور اہل بیت اطہار ہیں, تو ہو سکے تو جنت میں جانا چاہیے. یہ کہہ کر انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑا دیا, امام علی مقام کے قدموں میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا امام علی مقام, اگر میں آپ پر جان قربان کر دوں تو میرا قصور معاف ہو جائے گا, آپ کے نانا جان کی شفاعت کا میں حقدار ہو جاؤں گا. تو امام علی مقام نے ان کو دعائیں دی. تو یہ امام علی مقام کے لشکر کی طرف جب گئے تو کسی شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا, یہ نعرہ ہر کر تھا جس وقت فوج شام سے نکلا, یہ نعرہ ہر کر تھا جس وقت فوج شام سے نکلا, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اور پھر حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان نواس رسول پر قربان کر دی, انہیں لڑتے لڑتے یزیدیوں سے کئی ایک یزیدیوں کو مارا, آخرکار جام شہادت نوش کر لیا. یہ قسمت والوں کی بات تھی کہ ان کو یہ سعادت مل گئی. تو بہرحال یہ کہ ہمیں بہت سارا درس ملتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے, جب بھی ضرورت ہو باطل کے آگے بندہ نہ جھکے. پھر امام علی مقام, امام عرش مقام, امام امام, امام تشنا کام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا, زخموں سے چور چور ہیں, خون میں نہائے ہوئے, اس وقت پوچھا کون سا وقت ہے؟ نماز کا وقت ہے. میں نانا جان کی امت نے نماز پڑھ لیا, میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. اب وہ کوئی صورت تو تھی نہیں نماز پڑھنے کی اس وقت, ظاہری طور پر کہ وہ اہتمام کے ساتھ جو اس کے ارکان ادا کیے جائیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسی حالت میں سجدے میں سر رکھ دیا. گویا فرما رہے کہ مولا اب بھی سر جھکا تو تیری بارگاہ میں جھکا, یہ سر باطل کے آگے نہیں جھکا, تیرے آگے جھکا. کیا سجدہ تھا وہ بھی, جس کو شاعر نے اس طرح نظم کیا کہ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رگے سجدے میں پڑا, شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رگے سجدے میں پڑا, کہتی تھی زمینے کر بو بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں, کہتی تھی زمینے کر بو بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. اور ہم امام علی مقام کا نام لینے والے, ان کی نام کی نیازیں کھانے والے اور نمازوں سے جی چرانے والے, پنکھے چل رہے ایئر کنڈیشن ہو تب بھی ہم کو اے سی کے سائے میں, پنکھوں کے سائے میں ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہی, اور امام علی مقام نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی. پتا ہے کہ دشمن ابھی سر سے تن جدا کیا چاہتا ہے, لیکن سر سجدے میں رکھا کہ یہ سر کٹے تو سجدے میں کٹے, اور ظالموں نے سجدے میں آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا. خولی بن یزید آگے بڑھا اور اس نے سر مبارک تن سے جدا کر دیا.
لیتے تھے جس گلے پر لیتے جس گلے پر بوسے نبی محمد, بوسے نبی محمد اسی گلے بے دشمن خنجر چلا رہا ہے, اسی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے, اسی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے. مولا علی کا پیارا کربل کو جا جا رہا ہے, نور نظر نبی کا
جب امام علی مقام شہید ہو گئے تو پاک بیبیوں نے کوئی واویلا نہیں مچایا, کوئی چیخ پکار نہیں کی, بلکہ ساری دنیا کو ساری کائنات کو صبر ان کے گھرانے سے تقسیم ہوا. تو یہ بے صبری کیسے کر سکتے, انہوں نے صبر کیا اور اپنا پردہ بھی قائم رکھا. یہ نہیں کہ ہمارے ہم بات ہوتی ہیں تو بعض اوقات پردہ نشین خاتون بھی پردہ وقتی طور پہ چھوڑ دیتی ہے کہ اب غم میں، تو ایسا نہیں، انہوں نے اپنا پردہ، ان کی جو بھی اس میں تھا قدرت میں، انہوں نے اپنا پردہ قائم رکھا. کاش ہماری بہو بیٹیاں بھی اس سے کچھ درس عبرت لیتی اور پردے کا اہتمام کرتی. سب عاشقان صحابہ و اہل بیت کاش نمازوں کا اہتمام کرتے کہ انہوں نے کس طرح نمازیں قائم رکھی اس ان حالات میں بھی. سب نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اسلامی بہنیں بھی پردہ نافذ کریں اور اسلامی بھائی بھی اپنی جو بھی ان کی طاقت ہے، قوت ہے، حیثیت ہے، اس کے مطابق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھروں میں پردے کا صحیح اہتمام فرمائیں، بے پردگی سے اپنی بیٹیوں کو سب کو بچائیں. اور ہم سب اللہ کرے کہ صابر شاکر بندے بن جائیں. اور امام علی مقام تو شہید ہو گئے، ان کے سر نے بھی تلاوت کی، سر انور نے بھی، مشہور واقعہ ہے کہ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. کاش ہم بھی تلاوتیں کرنے، ہمارا کون سر نیزے پہ اٹھائے گا؟ ہمارے سر کی ایسی تھوڑی قدر اور قیمت ہے کوئی نیزے پر بلند کیا جائے. سر شہیدا نے محبت کیڑے نے زوں پر بلند، سر شہیدا نے محبت کیڑے نے زوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. تو یہ تو اپنا کام پورا کر گئے، ان سے جتنا بن پڑا سر دھڑ کی بازی لگانا یہ تو محاورہ ہے، انہوں نے سر دھڑ سب قربان کر ہی دیا. اور اپنے نانا جان کے دین کو سیراب کر کے چلے گئے. اگر یہ یزید کا اور باطل کا مان لیتے حکم اور بیعت کر لیتے یزید کی، تو رہتی دنیا تک یہ عذر بن جاتا، دلیل بن جاتی. لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمارا گھرانہ باطل کے آگے نہیں جھکے گا، جب بھی جھکے گا حق کے آگے جھکے گا، رب کے آگے سر جھکائے گا، باطل کے آگے نہیں جھکائے گا. الحمدللہ. تو یزید ناحق تھا، امام حسین حق پر تھے. نام دونوں کا ہوا، ایک کا نام اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، ایک کا نام جگمگا رہا ہے. یزیدیت کی ملامت ہو رہی ہے، حسینیت کی مرحبا ہو رہی ہے. تو تاریخ کی روشنی میں اگر کوئی قسطنطنیہ کی جنگ کے لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، قسطنطنیہ کی جنگ میں وہ تھا وغیرہ وغیرہ، تو صرف اس سے کوئی تاریخ کے واقعات سے یہ طے نہیں ہو سکتا کہ یہ صحیح تھا، صحیح آدمی تھا، غلط نہیں تھا، یہ طے نہیں ہو سکتا. یہ بعض لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں، تو اگر ٹھیک ہے تم کو پسند ہے تو یہ حدیث یاد کر لو، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اچھا اسی کے ساتھ ہوگا. تم کو یزید کے ساتھ اٹھنا مبارک ہو، ہم امام حسین کے پیچھے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. اب جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اب اس کی کوئی دلیل پکڑ لی، تو حدیث رسول ہے، مشہور ہے کہ اب لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہم جنتی ہو گئے، معاذ اللہ محمد الرسول اللہ کی بھی حاجت نہیں ہے. بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقرار کر لینے کے باوجود بہت کچھ باقی ہے کہ یہ پڑھنے والا بھی دوزخی ہو سکتا ہے جبکہ کسی ضرورت دینی کا انکار کرے. اب کلمہ تو پورا پڑھے اور بولے میں جنت کو نہیں مانتا تو کیسے مطلب وہ مسلمان ہوگا؟ کہ بھئی حدیث میں تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک روایت کو پکڑ کے یزید کے مظالم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. یزید نے ظلم کیا, یزید پلید. امام حسین, امام پاک, امام پاک, یزید پلید. اللہ تعالیٰ میں امام پاک کے ساتھ رکھے. جو یزید کو مانے ہم اس کو نہیں مانتے, اس کے قریب بھی نہیں جاتے, اس کے سائے سے بھی ہم دور ہیں. ہم امام علی مقام کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, ان کے قدموں میں ساتھ تو ہم کیا ہوں گے, ان کے قدموں میں. اور اللہ کرے کہ یہ ہمیں اپنے قدموں میں رہنے دیں. تو کوئی ایسی بات کرے نا تو دونوں کان بند کر لینا, اب سننا ہی نہیں. سنے تو وسوسے آئیں گے نا, ہم سنتے نہیں. ہم مننے والے سوچنے والے ہے ہی نہیں. ہم نے امام علی مقام امام حسین کو مانا ہوا ہے خلاص, ہم یزید کو مان نہیں سکتے. کتنی دلیلیں دو بیکار ہے. ساری امت کے علماء یزید کی ملامت کر رہے ہیں, سب امام حسین کی واہ واہ کر رہے ہیں.
قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
تو کسی صریح صاف حدیث کے اندر تو یزید کا تذکرہ ہے ہی نہیں. یعنی اس حوالے سے کہ جو قسطنطنیہ پر حملے کی حدیث بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اس کے غفیر لہ ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کیا جائے گا, اس میں اگلے گناہوں کا تو تذکرہ بھی نہیں ہے. اور عام طور پہ اس طرح کی جو روایتیں ہوتی ہیں وہ گناہ صغیرہ کے لیے ہوا کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا لشکر تھا اس میں صحیح جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جا چکا تھا جس میں یزید کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں تھا. بعد کے لشکر میں وہ گیا ہے تو وہ بعد والے لشکر کے لیے کوئی بشارت بھی موجود نہیں ہے. اور صریح صاف حدیثوں کے اندر جو ہے وہ یزید کے حوالے سے یہ آیا ہے, حدیث میں فرمایا کہ جو میری سنت کو سب سے پہلے بدلنے والا شخص ہوگا وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. یہ حدیث شارح بخاری مفتی شریف الکمندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسائل کے اندر اس کی تحقیق فرمائی ہے.
اور دوسرے قسطنطنیہ کا جو تھا نا لشکر غالباً یہ اس میں گیا تھا, وہ گیا تھا, گیا نہیں تھا, زبردستی بھیجا گیا تھا. اور اس کے لیے بشارت بھی نہیں تھی. اور بشارت ہو بھی بالفرض پہلے میں بھی تھا تو میں نے جیسے من قال لا الہ الا اللہ کا اس پر تو ایسے ایسے الزام ہے یزید پر کہ معاذ اللہ بھائی بہن کا نکاح اس نے جائز کرا دیا تھا. لیکن اب یہ ان حدیثوں پر محدثین کلام کرتے ہیں, اس کے ان واقعات پر ہیں تاریخی واقعات, تو جن تک یہ باتیں صحت کے ساتھ پہنچی ان ائمہ کرام نے تو اس کو کافر کہا کہ مسلمان رہا ہی نہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس پر سکوت ہے, خاموشی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ٹائم کون سا تھا, عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یہ شہادت فرما دی؟
جمعے کی نماز, جمعے کا دن تھا وہ, اور وہ وقت ظہر کا تھا کیونکہ جمعے کا وقت وہ باقی تھا جو میری معلومات ہے وہ ہے نا, جمعے کا ظہر کا وقت, نہ عصر نہ مغرب. حسینی کسوٹی,
شرکا
یہ جو جنیدی کابینات وغیرہ جو آئے ہوئے نا, ان میں سے وہ اسلامی بھائی حصہ لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے کم از کم زندگی میں 25 ماہ ہر مہینے 3 دن کے حساب سے سفر کیا ہو، ترتیب بار بھلے نہ کیا ہو، زندگی میں پرانے اسلامی بھائی کافی ہیں، پتا چلے گا کہ ان کے پاس مدنی قافلوں کا بھی کچھ ہے کہ نہیں ترکیب، ایک بھی نظر نہیں آ رہا
یہ جمع ہو
پیچھے سے لبیک کی آواز آ رہی ہے.
جنیدی کابینات فرمایا آپ نے،
ہاں وہ جنیدی قادری باب الاسلام سے جو تشریف لائے 3 دن کے لیے، باب الاسلام والے جو یہاں ہوتے ہیں رہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے.
تو یہ جمع ہو رہے ہیں، ہم ایک سوال چلا رہے ہیں.
پیارے بابا جان، محمد راشد اتاری بنگلہ دیش چٹگام سے آپ کی دربار میں سوال ہے کہ ہم نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کی دیدار کرنے کے لیے طور پہاڑ میں گیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی نورانی تجلی آیا اور طور پہاڑ جل گیا، تو کیا سرما وہاں سے آیا؟ بابا برائے کرم ارشاد فرما دے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ عصمت سرما، یہ سرما کہاں سے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دے. اور ہم جو بازار میں سرما خرید کر کے آنکھ میں لگاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ فرما دے کہ یہ آنکھ کے لیے کتنا مفید ہے.
یہ تجلی درخت سے تو آواز آئی تھی، ہاں پہاڑ تو جلا تھا جہاں تجلی، لیکن وہ سرما بن گیا تھا اس کا.
جعلہ دکا، یعنی اس کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ وہ ہو گیا تھا، لیکن یہ سرمے کا تذکرہ تو نہیں پڑا کہ وہیں سے سرمایا ہو.
سرمے کا پتہ نہیں ہے، البتہ اسمد سرمے کی حدیث میں فضیلت ہے کہ یہ پلکیں اگاتا ہے، نظر تیز کرتا ہے، اور وہ عاشورے کے دن کے لیے بھی ایک روایت آتی ہے کہ اسمد سرما اگر لگایا جائے تو سارا سال آنکھیں نہیں دکھیں گی، عاشورے کے دن لگا لیں. اب وہ اسمد سرما تو بازار میں بکتا ہے، اب خدا بہتر جانے وہ اسمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کی کوئی شناخت مجھے معلوم نہیں ہے. باقی دوسرے سرمے بھی لگانا جائز ہے جبکہ ہوں سرمے سرما، اور سب سے بہترین سرما چاہیے تو خاک مدینہ. تو بہرحال یہ سرمے جو ہیں بازار کے دوسرے بھی لگا تو سکتے ہیں اسمت کے علاوہ، مگر وہی بات ہے کہ ہو سرما، اب خدا بہتر جانے کے اس کی کوئی مجھے شناخت معلوم نہیں ہوئی کہ اصلی نقلی، ہر چیز میں تقریباً ملاوٹ ملاوٹ ملاوٹ، اتنی ملاوٹ ہے کہ بس ملاوٹ بھی ملاوٹ والی ہو گئی ہوگی، ایسی حالت ہو گئے ہر چیز میں ملاوٹ، پانی میں بھی ملاوٹ، برف بنائے تو اس میں ملاوٹ، گھی تیل دودھ کے تو ایسے ایسے مطلب باتیں آتی ہیں کہ وہ شک پڑتا ہے کہ دودھ بھی ہے یا کوئی سفید لکوڈ ہے، اتنی ملاوٹ ہے. گناہ ہے دھوکے سے ملاوٹ والا مال بیچنا، گناہ حرام، جہنم لے جانے والا کام. تو سرما بھی ملاوٹ والا آتا ہی ہو تو کیا تعجب، کچھ پتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کثیر تعداد میں عاشقان صحابہ و اہل بیت یہ حاضر ہیں، اور یہ تربیتی اجتماع میں بھی آئے ہیں، اور آج چونکہ شب عاشورہ ہے تو کثیر تعداد میں موجود ہیں. تو انشاءاللہ عز وجل سحری کا بھی یہاں انتظام ہے، اور ہمارے جو اسلام بھائی یہاں روزہ اگر نہیں رکھ سکیں گے تو ان کے لیے بہرحال وہ ناشتہ ہوگا، ایک ہی وقت میں سارا سلسلہ ہے. تو عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں یوں اکثر اوقات تربیتی اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے لنگر رضویہ، جس کے تحت ان کے یہ ساری خیر خواہی کے معاملات کیے جاتے ہیں.
تو اس شعبے میں کس طرح سے یہ سارا سلسلہ کیا جاتا ہے، اس کا ایک مدنی گلدستہ تیار ہوا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں شعبہ لنگر رضویہ کے حوالے سے کچھ معلومات.
کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا
پلاتے پلاتے رہتے ہیں. لنگر رضویہ اس کا نام رکھا ہے
جی بابا.
اس میں سارا سال ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے کم زیادہ کم زیادہ. تو اس کے لیے جو بھی عاشقان صحابہ والے بیت ہیں وہ دل کھول کر لنگر رضویہ میں حصہ لیں. ظاہر ہے کہ یہ زکات تو ہم کھلا نہیں سکتے سب کو، زکات خیرات یہ نہیں ہوتی، یہ صاف پیسے جس کے پاس نیاز کی رقم ہے یا صاف جو رقم ہے وہ اس سے ضرور بھی ضرور حصہ لیں. وہ سالانہ کروڑوں روپے اس کا خرچ ہوتا ہے. رمضان شریف میں تو خالی رمضان میں کروڑوں روپے کا خرچ ہوتا ہوگا.
بابا ابھی جو مجلس نے مجھے فگر دیا تھا تو یہ آخری جو 8, 9, 10 تاریخ کی جو حساب کتاب ہے تو 3 دن کا یعنی روزانہ بھی 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے.
اللہ
3 دن میں یہ 30 لاکھ روپے کا انہوں نے بجٹ بنایا تھا.
اللہ
7,000 سے زائد اسلامی بھائی ہیں جن کے کھانے کا 3 ٹائم کا انتظام مطلب کیا جا رہا ہے. تو بالکل اس میں تو یہ ہزار ہا ابھی یہاں بھی موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، تو اس شعبے کے لیے تو بالخصوص جو نیاز کا جو اہتمام کرتے ہیں تو ان کو اس میں دعوت اسلامی کے شعبے کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے.
بے شک یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیں.
مختلف مقامات پر لنگر رضویہ کے باکسز لگے ہیں تو آپ اس میں ضرور بھی ضرور جو ہے وہ تمام اسلامی تعاون فرمائیں.
زکات نہیں ڈالنا اپنی صاف پیسے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وقت چل رہا ہے, سوالات شروع کیجیے. مدنی کسوٹی
اماد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ طریقہ کار اگر بتا دیجیے.
آپ کے پاس 10 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ ہیں, جس میں آپ نے آپس میں مشورہ نہیں کرنا. کوئی بھی مرادی شے ہو سکتی ہے اور کوئی بھی مقدس مقام, کوئی بھی شخصیت بھی ہو سکتی ہے. یہ آپ نے ہی پوچھنا ہے, آپ نے ہی پہنچنا ہے. جو نعم, یعنی نعم کا مطلب ہاں اور لا کا مطلب نہیں, جس سلائم بھائی کے سوال کے جواب میں نعم آیا اگلا سوال بھی وہی کریں گے. اور اب ہم وقت چلا رہے ہیں, وقت چلا دیجئے اور آپ نے 25 سیکنڈ کے اندر سوال کرنا ہے.
جی کیا وہ مقدس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مرید حسین عطاری, مدرسۃ المدینہ. بابا جان کیا وہ مقدس مقام ہے؟
رضا
جانشین میرے سرد عشق حسینی کو چھٹی کر رہے ہیں اور ان سے سوال یہ کہ کیا وہ مقدس مقام ہے, اس کا جواب انہوں نے لا دیا ہے. تو اب اگلا سوال دوسرے اسلام بھائی کریں گے.
لا یعنی نہیں, نعم معنی ہاں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال خدام المساجد سکھر سے ہے. بابا یہ صحابہ کرام ہیں.
جانشین امیر السنت اس کا جواب دیجئے کہ وہ
صحابہ
کرام علی رضوان سے.
لا نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد زاہد عطاری, جنیدی کابینات سکھر. جانشین امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے, کیا آپ کی مرادی شے جاندار ہے؟
نعم.
اگلا سوال آپ ہی کریں گے.
جانشین امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے, کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟
نعم.
اگلا بھی کیجیے.
جانشین امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے یہ اہل بیت میں سے؟
لا.
اب شخصیت ہو چکی ہے, مرادی شخصیت تک آپ نے پہنچنا ہے. 5 سوالات ہو چکے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اویس خان عطاری, مدنی چینل مووی ریلے مجلس سے حاضر ہوں. جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق کیا کربلا مولا سے ہے؟
کربلا مولا سے مراد کیا؟
کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل تھے وہ.
نعم.
اگلا بھی آپ ہی کیجیے.
جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ وہ شہید ہوئے تھے؟
نعم.
جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ان کا تعلق آپ کے خاندان علی شان سے ہے؟
لا.
کتنے سوال ہو گئے؟
8 سوالات ہو چکے, 2 باقی ہیں. کربلا شریف تک ہم پہنچ چکے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اکبر عطاری, پاک جزولی کابینہ خادم, جنیدی کابینات سکھر. جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا وہ آپ کی مرادی شخصیت یزیدی لشکر سے نکلے تھے؟
نعم.
اب اگر یہ نام بتانا چاہیں مدنی فیس کے ساتھ. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انشاء اللہ عز و جل رات امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خصوصی مدنی مذاکرے میں جنیدی کابینات کے حوالے سے اصلاح اعمال کورس کا ذہن عطا فرمایا کہ یہاں سے اسلامی بھائی کریں انشاءاللہ عزوجل لبائی کہتے ہوئے اصلاح اعمال کورس کے لیے رکنے کی نیت کرتا ہوں.
سبحان اللہ.
سات دن نماز کورس کرنے کی نیت تھی پہلے, تو ابھی اصلاح اعمال کورس کرنے کی نیت ہے, باپا قبول فرما لیں. جانشینی امیر علیہ سنت نے جو شخصیت فرمائی, کیا ان کا نام حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ ہے؟
نعم.
جواب درست ہے.
باپا ان کو جواب درست دینے کی اسی صورت میں مدنی باکس کا تحفہ بھی پیش کیا.
سبحان اللہ ماشاءاللہ مبارک ہو.
یہ نعرہ ہوتا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا, یہ نعرہ ہوتا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے.
سوال,
سوال یہ ہے کہ محرم کی روایت میں ہے کہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن کچرا پکانے کے لیے جس میں فضیلت کی بات کیا, اور کھانا پینا کی پرشادی بال بچے کے لیے تو اس میں فضیلت بھی کہا گیا, تو باپا یہ کیا 10 تاریخ رات میں ہو یا دین میں؟ برائے کرم ارشاد فرما دے. اگر دین میں ہو تو اس دن روزہ بھی رکھنے کے لیے کہا گیا, روزہ کی وقت تو یہ کھا نہیں پائیں گے, یا افطار میں یہ کھانا کی انتظام کریں گے تو کیا فضیلت مل جائے گا؟
دراصل وہ سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کی کشتی جب کوہ جودی پر ٹھہری تو وہ دن 10 محرم کا تھا, یعنی عاشورے کا دن تھا. اب جو ساتھ تھے ان کو بھوک لگی, انہوں نے بھوک کی شکایت کی, انہوں نے فریاد کی سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس اناج ہو وہ لے آؤ مٹھی مٹھی پر. تو کسی نے ایک مٹھی گندم, کنک, گیہوں ایک مٹھی وہ دی, کسی نے مسور کی دال ایک مٹھی دی, کسی نے لوبیا کے بیج ایک مٹھی دیے, کسی نے بنے ہوئے چنے مٹھی بھر دیے. تو اس طرح وہ 7 طرح کے اناج جمع ہوئے مٹھی مٹھی. تو حضرت سیدنا نوح علی نبینا والے صلوات والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر ان سب کو ملا کر وہ ایک کھانا پکایا اور وہ سب کو کھلایا گیا. تو یہ کشتی نوح علیہ السلام کی ٹھہرنے کے بعد جو زمین پر یہ انسان تشریف لائے, تو ان کا تاریخ کا سب سے پہلا کھانا یہ تھا جس کو ہم کھچڑا بولتے ہیں. اچھا, پھر دوسرا یہ کہ جب واقعہ شہادت ہو گیا, پاک بیبیاں بھی چلی گئیں, لے جائی گئیں, لشکر یزید بھی وہاں سے چلا گیا, تو کوئی قریبی گاؤں تھا کربلا شریف کے مقام غازیریہ, وہاں کے کچھ مسلمان کربلا تشریف لائے اور انہوں نے جو شہداء کرام کی مقدس لاشیں تھیں ان کی تدفین کی, دفن کیا, اور مختلف اناج ملا کر انہوں نے کہتے ہیں کہ ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کھانا پکایا, وہی موجودہ کھچڑے کی صورت. تو یوں یہ کھچڑا جو ہے یہ مسلمانوں میں رائج ہوا ہے. کوئی حرج نہیں اس کو, ہم فرض یا واجب نہیں سمجھتے, سمجھنا بھی نہیں ہے, بس یہ کہ اچھا کام ہے, بزرگوں نے اس کی تعریف کی ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی اس کو بابرکت, اچھا کہ یہ بہتر ہے کہ یہ پکایا جائے کچڑا دس محرم کو. اب وہ رات یا دن کی کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے, رات کو پکایا جائے یا دن کو پکایا جائے ایسا کچھ میں نے پڑھا نہیں ہے. تو دس محرم مغرب سے شروع ہو گئی, آج دسویں رات ہے. اور ویسے بھی ہے کہ اچھا کام ہے یہ, اس کو فرض واجب اور سنت بھی نہیں کہیں گے, اچھا کام ہے. تو رات کو بھی کریں چاہے دن کو رہیں, عام طور پر رات کو ہی پکانا شروع کرتے ہیں یہ, جو زیادہ تعداد میں کھچڑا ہوتا ہے نا, پھر دن کو یہ بانٹتے ہیں غالباً, یا صبح سے پکانا شروع کرتے ہوں گے جتنی مقدار جیسا موقع جس کی ضرورت, کچھ حصہ ایڈوانس میں پکا کے رکھتے ہوں گے, یہ بھی ہوتا ہوگا ابال وغیرہ کر.
بابا یہ صحیح فرمانے ہیں کہ یہ رات بھر کھچڑا بناتے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے جیسے فرمایا اچھا کام ہے کرنا چاہیے, لیکن اس اچھے کام میں بھی بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں, جیسے ریکارڈنگ بڑے بڑے ڈیگ لگائے جاتے ہیں, تو اس میں کیا احتیاط کی جائے؟ ظاہر ہے لوگ سوئے ہوئے بھی ہوتے ہوں گے,
ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اس پر تفصیل میں نے کلام کیا تھا الحمدللہ کل یا پرسوں,
کل.
اچھا, تو واقعی یہ کہ کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے, اور گلی کو بھی تکلیف نہ پہنچے, گلی کی زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے. زمین میں گڑا پڑ جاتا ہے, جلاتے ہیں تو چولہا اور آگ لکڑیاں, یہ وہ, یہ کچھ بھی کسی کا بھی ایک رتی برابر ذرہ برابر نقصان نہ ہو, کسی بندے کی اختلفی نہ ہو, لوگوں کے راستے نہ رکے, سب احتیاطیں کرنی ہوں گی. جھوٹ بھی نہ بولے, بانٹتے تو بولتے خلاص ہو گیا خلاص ہو گیا, بھیڑ کم کرنے کے لیے بولتے, پھر شروع کر دیتے ہیں چھپا دیتے ہیں, تو یہ جھوٹ ہے نا. ختم نہیں ہوا جبکہ پتا ہے ختم نہیں ہوا, بول دیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا. اور ہوتا ہے بہت سارا جس کو مطلب ختم ہونا نہیں کہتے, تو پھر جھوٹ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ یہ کھچڑا یوں, اس کی تاریخ میں مختصر سی جو معلومات تھی ورش کی, تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پکایا جاتا ہے, تو یہ اچھا کام ہے, ہونا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ناجائز, اس کو ناجائز کہنا ناجائز ہے, جو گناہ کا ہے وہ خود گناہگار ہے. ایک حلال چیز ہے, حلال اناج اس میں ڈالے جاتے ہیں, کون سا اس میں ناجائز کام ہے پکانے میں اور کھانے میں؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی العبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ماشاءاللہ لنگر رضویہ کے حوالے سے جب مدنی گلدستہ چلایا گیا, ترغیبی دلائی گئی, ایک ہمارے اسلامی بھائی نے 12 لاکھ روپے کے لیے ہمیں پیغام بھیجا ہے ماشاءاللہ.
دس جمع دو
دس, سبحان اللہ,
دسویں رات ہے ماشاءاللہ.
اب ان کے لیے بھی دعا کریں, اور جو سوچ رہے ہیں کہ کریں یا نہیں کریں ان کے لیے بھی دعا کریں.
امام حسین کے نانا جان کی ان کو شفاعت نصیب فرمائے, ان کے سارے خاندان کو شفاعت نصیب فرمائے, اور جو بھی اس لنگر رضویہ میں حصہ لے سب کو امام حسین کے نانا جان کی شفاعت نصیب ہو.
تو ایک اسلامی بھائی نے جو نا وہ دو بھجوائے
یار, ہم تو لے لیں یار اس دعا کا حصہ, ہے کوئی 100-200 روپے جیب میں؟ میرے تو کچھ بھی نہیں جیب میں.
بابا میں آپ کی
طرف سے دعا نکلی ہے شادی قبولیت کی گھڑی ہو,
آپ کی طرف سے میں بابا 100 روپے پیش کرتا ہوں.
جزاک اللہ تقبل اللہ. چلو بھائی میرے مدنی بیٹے نے دے دیے, اب اپنے اپنے آپ بھلے دیں, دینا چاہیں تو. جزاک اللہ, میری طرف سے ایک اور مدنی بیٹے نے 1000 روپے دیے, 100 روپے. جزاکم اللہ جزاک اللہ. یہ صرف حسینی لنگر نہیں ہے, یعنی یہ لنگر رضویہ ہے, تو یہ ماشاء اللہ علیہ اللہ نابالغ ان سے کی. اچھا, اور بھی میرے بیٹے نے بھی دیے, تینوں اسد کی طرف سے بھی 1000 آ گئے, 100. یہ سب لنگر رضویہ ہے, آج ہی یا ان دنوں میں کام آنا ضرور نہیں ہے, کبھی بھی ہے انشاءاللہ کام آئے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ تقبل اللہ. جی تقبل اللہ میری طرف سے, تقبل اللہ تقبل اللہ تقبل اللہ منا ومنکم.
یہ مرکز رولیا میں بھی شروع ہے بابا.
الحمدللہ یہ بھلے وہیں استعمال کریں, باب المدینہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے یہاں بھی تو ماشاءاللہ یہ چلتا ہی ہوگا سلسلہ لنگر رضویہ کا. ہر جگہ جہاں جہاں آپ کا مطلب مدنی مراکز ہیں وہاں جہاں جہاں لنگر رضویہ کی ترکیب ہے وہیں حصہ لیں. ہمارے یہاں زیادہ خرچہ ہوتا ظاہر ہے, عالمی مدنی مرکز ہے یہ مرکز اولیاء والے بھی آتے ہیں تو اپنا کھانا تھوڑی لاتے ہیں,
باکس بھی لگے ہوئے ہیں
یہاں, ان کو ہم کھلاتے ہیں.
یہاں جو چادر پھیلائی ہوئی ہے اس میں اسلامی بھائی ماشاء اللہ بڑے ذوق سے باپا جذبے سے ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی باکس بھی لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ.
لنگر رضویہ میں سادگی ہونی ضروری ہے. ہمارے یہاں تو سادگی ایسی ہوتی ہے کہ نو راتوں سے تو ہمارے یہاں یہ پہلی رات سے نہیں ہوئی تھی ترکیب, پھر دوسری رات سے ہم سحری میں دال چاول ہوتے ہیں ہمارے یہاں. یہ نہیں اب ہم عمدہ غذا ہیں تو اس کے لیے پیسے زیادہ چاہیے, سادہ سادہ ماشاء اللہ.
پاپا یہ میلبرن آسٹریلیا والوں نے آپ کی طرف سے 72,000 روپے پیش کیے ہیں.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری طرف سے. اچھا تو پھر آپ میرے وکیل کے حصے سے قبضہ کر لیجیے, اس کو لنگر رضویہ میں استعمال کر لیجیے. ماشاء اللہ مجھے 1,000 تحفہ ملا, میں ڈال دیتا ہوں لنگر رضویہ.
اور بھی
ہمارے مفتیان کرام نے, علماء نے, سب نے حصہ لیا.
اب ہمارے یہاں بھی حصہ لیا گیا وہ جہاں میں حاضر ہوں الحمدللہ. تو جہاں جہاں عاشقان رسول ہیں وہ جو گھروں میں, وہ ابھی نیت کر کے, اکاؤنٹ نمبر بھی ہے, بلکہ ابھی نیت کر کے گھر میں ہی جمع کر لیں, کسی ایک کو جمع کروا دیں کہ کل دوں گا پرسوں دوں گا کے بجائے, اور وہ پھر ہمیں پہنچانے کی ترکیب بنائیں. گھر گھر میں بھی ترکیب بن جائے, یہاں بھی ترکیب بن جائے. اور جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ دے نہ دے دے نہ دیں, وہ دے ہی دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے, اتنی پیاری دعائیں بھی ملی ہے اللہ کی رحمت سے. لنگڑے رضویہ کے فیضان کی بھی کیا بات ہے.
الحمدللہ جی 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 الحمدللہ. ہمارے پیچھے جو شخصیات, مدنی شخصیات بولتا ہوں, پارٹیاں جمع نہیں ہوتی بھی, مدنی شخصیات ہمارے دور حدیث شریف کے طلبا کرام وغیرہ جمع ہوتے ہیں پیچھے, تو انہوں نے بھی ہزاروں روپے پیش کیے آپس میں تھوڑے تھوڑے کر کے جھولی بھر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد نور ہے, نیا گولی مار بول رہا. سوال یہ ہے میرا, فلائٹ چل رہی ہے, عاشورہ کے دن زیادہ سے زیادہ لنگر ہم کریں یا کھلائیں اپنے گھر والوں کو. میں معلومات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ 9 محرم الحرام کو فاتحہ دلا دیتے ہیں, اس وجہ سے زیادہ تر لوگ 10 کو کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج ہے؟
حرج تو کوئی نہیں, لیکن 10ویں کی اپنی فضیلت ہے. قربانی جیسے بقر عید کو کرتے ہیں 10 تاریخ کو, کہ 10 تاریخ کو اپنی شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے. اب اگر 9 تاریخ کو بکرا کاٹ کے گوشت تقسیم کرے, ثواب تو ملے گا گوشت تقسیم کرنے کا, قربانی کا واجب ادا ہوگا نہیں, اور وہ فضیلت نہیں ملے گی جو 10 تاریخ کو. 10 تاریخ کو تو گوشت کے پہاڑ ہو جاتے ہیں, تو وہ اپنے دن کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. تو 10 تاریخ کی اپنی خصوصیت ہے, 9 تاریخ کو بھی جائز ہے, 11 کو بھی جائز ہے, جب کریں جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
بابا جان, میں وسیم بابر اتاری سلطان آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جان, میری بیٹی کا نام ہے امے فاطمہ, تو لوگ مجھے کہتے ہیں امے ہٹا دو, امے کا مطلب ہے کہ فاطمہ کی ماں, تو کیا میں امے ہٹا دوں؟
حضور غوث پاک کی کنیت ہے ابو محمد, تو کیا ابو ہٹا دیں؟ محمد کے ابو یا محمد والے, دونوں معنی ہوتے ہیں, محمد والا یا محمد کا ابو. تو یہاں مراد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو ہو نہیں سکتی ابو محمد میں, اپنے کسی بیٹے کی نسبت ہو سکتی ہے, کسی کی بھی نسبت ہو سکتی ہے, بیٹا پوتا, یا پھر یہ کہ ویسے برکت کے لیے. تو اب جب برکت کے لیے لیا, یا سرکار کی ذات مراد ہو, تو یہاں ابو محمد وہ محمد والا. تو اسی طرح ام فاطمہ یعنی فاطمہ والی نسبت, ابو میں جو نسبت والا تو ابو محمد محمد والا نہیں نہ بھی ہو تو والا کے معنی میں تو آئے گا نا منسوب محمد کی طرف نسبت ابو ہریرہ ابو تراب ابو الحسن حسن کے ابو مولا مشکل کشا کا کی کنیت تھی یہ بھی کنیت تھی ابو تراب بھی کنیت تھی یہ تو بارگاہ رسالت سے خطاب ہوا تھا یہ بہت پسند تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تو مٹی والا ابو تراب تو یہاں ام فاطمہ رکھنے میں نام حرج نہیں ہے کہ جب ان کی بیٹی ہوگی اللہ کرے یہ نام فاطمہ رکھیں یوں پھر اس میں با مسمہ وہ کنیت وہ ہو جائے گی نافذ ہو جائے گی تو ویسے ام فاطمہ رکھنے میں بھی کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں ہے ام فاطمہ ام ہانی وہ ہمارے یہاں رکھی جاتی ام ہانی نام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کا مچھلی بچا کرو تو یہ کہنا کیسا ہے کیا کہنا چاہیے کوئی تاکہ یہ وقت ہوتا ہے دل میں یہ بھی ہو جائے ان کو اچھا ہی ہوتا ہے ہر انسان کا
ویسے اللہ تعالی نصیب اچھا کرے جیسے دعا دیتے ہیں اس طرح کی دعا دے سکتے ہیں نصیب تو اچھا ہی ہوتا ہے یہ خصوصاً شادیاں جب ہوتی ہیں تو وہ اپنی بچیوں کو اس طرح دعا دیتے ہیں
یہ خاص کر بچیوں کے لیے بولتے ہیں اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اس کو نیک رشتہ ملے یہ محاورے کے طور پہ شب بولتے ہیں حرج تو نہیں ہے اس میں
خالد اتاری پاک علیاشی کابینہ کوٹ گرام محمد سے میرا امیر اہل سنت مدد الاولی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی پیر صاحب اپنے مریض سے خوش ہو کر فرمائے مانگو کیا مانگتے ہو تو مریض کو اپنے پیر صاحب سے کیا مانگنا چاہیے برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دیں
وہ پیر ایسا ہو نا کہ وہ دے بھی سکتا ہو اگر واقعی ایسا دے سکتا ہے تو اس سے تو آخرت مانگنی چاہیے اور کیا
مطلب جو پیر دے سکتا ہو اس سے آخرت مانگ لیے
غوث پاک فرمائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ آپ کے نانا جان کی جنت میں پڑوس مل جائے آپ کے نانا جان کا تو ایسا ہی پیر ہوگا جو پہنچا ہوا تو وہی کہے گا باقی ہم پیر تو اتنی بڑی ضرورت نہیں کرے گا یا کرے گا تو اس کے محدود ہوگا کہ بھائی کیا چاہیے بوتل چاہیے پیالہ چاہیے قلم چاہیے وہ نے محدود اس کا
ایک میرا ذاتی مشورہ ہے اگر اس میں آپ مجھے فرما دیجئے کہ میں صحیح ہوں یا نہیں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے تین مہینے یا چار مہینے کا اللہ تعالیٰ سے میں مقصد کی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک میں جب کوئی تین مہینے تک میں کوئی برا کام نہیں کروں گا نہ دیکھوں گا نہ کچھ کروں گا پھر جب تین مہینے گزر جاتے ہیں اس کے بعد پھر میں توبہ کر لیتا ہوں پھر بولتا ہوں کہ یا اللہ پاک میں اگلے تین مہینے کے لیے میں توبہ کرتا ہوں یہ اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ اگر پوری زندگی کے لیے میں بول دوں کہ یا اللہ تو میں توبہ کرتا ہوں ہو سکتا ہے شیطان مجھے ورگلا کر پھر کچھ نہ کچھ ایسا مجھ سے کروا دے کہ میں پھر کوئی گناہ کر لوں جس سے میرا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو کیا بابا جان یہ عمل میرا ٹھیک ہے یا نہیں
نہیں یہ درست نہیں ہے تین مہینے کے لیے توبہ اور یہاں یہ ذہن پایا جا رہا ہے تین مہینے کے بعد گناہ کر لوں تو چلے پھر توبہ کر لوں گا استغفر اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے توبہ کے شرائط میں سے ارکان میں سے یہ کہ نادم ہو اپنے کیے پر گناہ پر نادم ہو شرمندہ ہو اور جو گناہ کیا اس کا اقرار ہو کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا اور اب اس پر رجوع ہو توبہ ہو آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا یہ عزم مسمم فائنل ڈیسیزن ہو یہ توبہ پھر اگر معاذ اللہ گناہ ہو گیا پھر توبہ کرے اسی طرح پھر توبہ کرے ہزار بار توبہ ہو سکتی ہے اگر پہلے سے نیت ہے کہ میں یہ گناہ تو کروں گا تو یہ اس طرح دعا مانگنی جائز نہیں ہے بلکہ توبہ کرنے توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا، بلکہ یہ کہ آئندہ گناہ کروں گا توبہ کرتے وقت یہ ذہن ہو، تو یہ اللہ تعالی سے مسخری کرنا ہوا، حدیث پاک میں اس کو خدا سے مسخری کرنا قرار دیا ہے. جیسے کسی کو آپ کہیں کہ میں 3 مہینے تک تو آپ کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، 3 مہینے پورے ہوں گے تو کس کے گھوسہ ماروں گا، جمے گا؟ ہرگز نہیں جمے گا، وہ کہاں ترکیب بنے گی کہ 3 مہینے بعد گھوسہ مارے گا میرے کو یہ. تو اس لیے وہ فائنل ہوگا، میں کبھی تجھے نہیں چھیڑوں گا، نہیں ستاؤں گا، نہیں تکلیف دوں گا، گھوسہ کیا انگلی بھی نہیں ماروں گا، تو وہ اگلا مطمئن ہوگا نا. تو توبہ بس ہمیشہ کے لیے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے پیارے پیارے باپا جان کے بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز جمعہ کے لیے عیدین کی نماز کے بعد جب امام صاحب جب خطبہ دے رہے ہوں اور دوران خطبہ دو اسلامی بھائی باتیں کر رہے ہوں تو انہیں خاموش کرانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور دین کی باتیں کر رہے ہوں تو کیا حکم ہے؟ برائے مدینہ جواب ارشاد فرما دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کوئی انڈیا کے مدنی منع لگ رہے ہیں شاید. اس میں ایسا ہے کہ جب وہ خطبہ دو نا، جمعے کا ہو، عید کا ہو، نکاح کا ہو، تو اس کا سننا فرض ہے. جو سننے کے لیے آئے ہوئے وہ فرض ہے، گلی سے جو گزرا اس پر فرض نہیں ہے. تو اب اس میں لوگ اگر باتیں کر رہے ہیں، نکاح کے اس میں خاص کر ہوتا ہوگا، باتیں کرتے ہوں گے لوگ، تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. جبکہ یہ آئے نکاح میں تو اب خطبہ ان پر سننا فرض ہو جائے گا، جبکہ یہ خطبہ سننے کے لیے آئے ہوئے نکاح میں. اب بات چیت نہ کریں، اب ان کو منع بھی نہیں کر سکتا دوسرا کہ اس کو بھی سننا اور خاموش رہنا ہے. البتہ خطیب جو ہے وہ ان کو منع کر سکتا ہے، جو خطبہ دے رہا ہے وہ منع کر سکتا ہے، اور لوگ اس کو منع نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
غلام عباس اتاری راجہ جنگ ضلع قصور سے بات کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان میرے لیے دعا فرمائیں، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب بھی کوئی قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں نے قرآن پاک ختم کر دیا، حالانکہ قرآن پاک ختم ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ. تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ بولا جائے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا ہے.
یہ ختم ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ختم نبوت، اس کے معنی کیا لیں گے؟ نبوت ختم ہو گئی. ایک معنی اگر تو ختم ہو گئی کہ نیا نبی اب نہیں آئے گا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد. تو یوں ویسے اگر ان معنی میں تو سارے نبیوں کی نبوت تو ختم ہوئی نہیں ہے، تو باقی اور ہمیشہ کے لیے باقی ہے کہ نبی کی نبوت واپس نہیں ہوتی، ایک بار مل گئی خلاص مل گئی. ختم قرآن مانے پورا قرآن پورا کرنا، یا سمجھو کہ پورا قرآن جو پڑھ کر ختم کر لیا. جیسے تو ہمارے تو برسوں میں بولے ختم دلانا، ختم پڑھنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہی لفظی معنی ہر جگہ استعمال نہیں ہوتے. دیکھو بہار شریعت جو ایک اللہ کے نیک بندر ولی اللہ نے لکھی ہے، میرا اس نظر ہے، تو انہوں نے بھی لکھا بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 551، گرمیوں میں صبحوں کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے، اور جاڑوں میں اول شب کو. کہ حدیث میں ہے جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جس نے ابتدائے شب میں ختم کیا صبح تک استغفار کرتے ہیں. اس حدیث کو دارمی نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. تو گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی، اور جاڑوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی، اور بھی جگہ جگہ ختم کا. اور دعا بھی جو عربی میں ہوتی ہے اس میں بھی لکھا ہوتا ہے دعا ختم القرآن.
حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ من ختم القرآن، جس نے قرآن ختم کیا یعنی مکمل کیا،
من ختم القرآن جس نے قرآن ختم کیا. چلو عربی میں بھی حدیث کے الفاظ سرکار کے الفاظ آ گئے، خلاص.
خاتم النبیین تو قرآن میں،
خاتم النبیین یہ بھی قرآن میں ہے. تو کیا معاذ اللہ اس سے وہ مانا تو زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
ایک سوال ہے وہ چلا رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد غفران عطاری ہے، میں حرم شریف سے بول رہا ہوں. ہم نے سنا ہے کہ کعبے کی چھت سے پرندے اڑ کر نہیں جاتے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر. پیارے بابا جان، ہم نے آپ کے لیے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کیا ہے اور کوئی ماں کے لیے ڈیڑھ ساری دعائیں کری ہیں.
ماشاءاللہ، تقبل اللہ تعالی، جزاک اللہ، جزاکم اللہ، جزاک اللہ و جزاہم اللہ. صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ خزانہ العرفان میں پارہ چار سورہ آل عمران کی 97ویں آیت کریمہ، فیہ آیات بینات، ترجمہ کنز الایمان، اس میں کھلی نشانیاں ہیں کی تفسیر میں لکھتے ہیں جو اس کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہے کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، یعنی اڑتے نہیں اس کے اوپر سے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں. اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے. اور وحوش یعنی جنگلی جانور ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہ شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی یعنی کعبے کی توہین اور بے حرمتی کا ارادہ کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے. یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات نامی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کے پیج نمبر 205 سے میں نے آپ کو سنایا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم.
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم صلوا على الغريب
صلى الله تعالى على محمد. یا جو قرآن اندازی میں سفر مدینہ کے لیے نام نکلے ہیں تو جن کے نام پکارے جائیں وہ اپنے مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. صفی اللہ ولد امام بخش فاروق نگر لاڑکانہ صفی اللہ ولد امام بخش فاروق نگر لاڑکانہ صفی اللہ ولد امام بخش فاروق نگر لاڑکانہ محمد عالم ولد ساون شہداد کوٹ باب الاسلام سندھ محمد عالم ولد ساون شہداد کوٹ شہداد کوٹ جزاک اللہ
محمد عالم
محمد دانش اتاری ولد سکندر علی کاموں کی
موجود ماشاءاللہ سبحان اللہ موجود
حیات احمد ولد نور الدین باب المدینہ کراچی حیات احمد ولد نور الدین باب المدینہ کراچی حیات احمد ولد نور الدین باب المدینہ کراچی
ماشاءاللہ
صلوا علی الحبیب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو سیل خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ روزانہ ہی جو قرآن دازی کا سلسلہ ابھی دس راتوں سے جاری ہے ان میں اور کل گیارہویں شب میں بھی انشاءاللہ عز و جل حاضری مدینہ کی قرآن دازی ہوگی. تو یوں گیارہ راتوں میں جن کے نام ہوں گے ان کا بھی قرآن دازی ہوگی اور کل فائنل ہوگا کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. جو کچھ مدنی مذاکرے اور جو کچھ میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں سالے ثواب کرے ان پر اپنے کرم کے شایہ نشان اجر عطا فرما. اے اللہ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما, جملہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین بزرگان دین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام مسلمات و مسلمین مؤمنات و مؤمنین خصوصا والدین مصطفی بالخصوص حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد اللہ فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین جو تین دن کے مدنی قافلوں میں عاشورے کے ان تین دنوں میں سفر پر ہیں ان کو بھی اور جنہوں نے اب تک روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی مذاکرے میں شرکت کی ان کو بھی سب کو ثواب پہنچے آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب عاشورہ کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہماری بے حساب مغفرت کر دے یا اللہ, ہمیں جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنانا. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, سچی توبہ کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ سنتوں کا پابند بنا دے, نمازوں کی لذتیں نصیب فرما, سجدوں کا ذوق عطا فرما, شوق عطا فرما, تلاوت کا شوق دے دے. الہ العالمین تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. یا اللہ ہم سے صرف وہ کام لے جو تیری رضا کے ہوں. الہ العالمین اپنی ناراضی والے کاموں سے بچا. الہ العالمین ہم کو اپنی پسند کا بندہ بنا لے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتار دے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, بے روزگاریاں تنگ دستیاں قرض داریاں گھریلو ناچاکیاں بے اولادیاں دور فرما, جو بیجا مقدموں میں جھوٹے کیسوں میں پھنسے ہوئے ان کو نکال, جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں ان کو رہائی دے, گھریلو ناچاکیاں بھی دور ہو جائیں. الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
کس کے دل پر
کر تو ناراض
گیا جارب
سلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا سیدی
یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا جو کامیاب ہوئے چار میں سے ان کا نام باب المدینہ حیات احمد بن نور الدین حیات احمد بن نور الدین
کربلا کے
آنکھوں کے پیاروں کو سلام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صلى الله تعالى على وعلى
صلوا على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشم يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
یا خدا میرے آقار کو شاد رکھ یا خدا میرے آقار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ یا خدا یا خدا یا خدا میرے آقار کو شاد رکھ یا خدا میرے آقار کو شاد رکھ یا خدا میرے آقار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے شاد رکھ یا خدا میرے آقار کو شاد رکھ سیدی آتارا مرشدی آتارا سیدی آتارا مرشدی آتارا نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہو اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری تیرا کرم ہے ذاتِ باری اتاری ہو اتاری سیدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا میں بھی مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری ہو اتاری سیدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا تارا چور ڈاکو آدھے نے نمازی پڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی پڑھ جاندے نے میٹھا مرشد دیکھو تقدیر سدا سیدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ